أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإشرفه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها والله بما تعملون بصير. آج یعنی 5 مارچ 1990 کو سیرت رسول کے سلسلے کی مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 97 ہے، اور موجودہ سال کی 18 تقریر. کچھ تاخیر فقط اس لیے ہوئی کہ آج کی تقریر مختصر رہے گی، کیونکہ اگر جو موضوع آج مکمل ہو رہا اس کے بعد والے موضوع کو چھیڑ دیا گیا تو وہ آج کی حد تک یہ سلسلہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اور پھر سال آئندہ پہ بات جا پڑے گی، وہ بھی اگر پروردگار نے توفیق و حیات دی. تو کوشش یہی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہر سال، یہ چھٹا سال چل رہا ہے اس مبارک ذکر کو، کوشش یہی ہوئی ہے کہ ہر سال کی آخری تقریر میں اسی عنوان کو مکمل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ سال جب سلسلہ شروع ہو تو کسی پرانی بات کو بہت زیادہ چونکانا نہ پڑے. موضوع جنگ خندق تھا. اب یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ جنگ خندق کے فوراً بعد جنگ بنو قریظہ ہوئی، جو اسی جنگ خندق کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور اسی بنو قریظہ کی جنگ کے بعد دو اہم ترین واقعات پیش آئے: جناب سعد ابن معاذ کی شہادت جو زخمی اسی میدان خندق کے ہیں، اور ابو لبابہ کی توبہ. تو صحیح معنوں میں تو خندق کا موضوع اس وقت مکمل کہلاتا جب یہ سارے واقعات بھی جو اسی جنگ کے نتیجے میں تاریخ میں آ رہے ہیں اس سال بیان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیونکہ وقت نہ رہا، اس لیے فی الحال صرف خندق کے حالات مکمل ہونے تک بات ہوگی. سورہ احزاب کی نئی آیت آج کی تقریر کا عنوان بنی. یہ وہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم جنگ خندق کے انجام اور نتیجے کو بتا رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان لانے والوں اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمت، علیکم جو تم سے نازل کی گئی، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکروں پہ لشکر آئے. جنود عربی میں ایک فوج کو کہتے ہیں، اور جنود اس کی جمع احزاب، گروہ، لشکر. جب لشکروں پہ لشکر آئے تو ارسلنا علیہا ریحا وجنودا. قرآن کو اعلان کر رہا کہ جب وہ لشکروں کا ہجوم تم پہ ہو گیا تو ہم نے ان لشکروں پر ایک ریح یعنی ایک ہوا کو بھیجا، وجنودا، اور پھر ہم نے اپنے لشکر بھیجے. لن تروہا، تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. لشکر ملائکہ، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ایک ہی عمل کو جاننے والا. تو جنگ خندق کے اختتام پر سورہ احزاب میں قرآن اعلان کر رہا کہ پروردگار کی جانب سے دو تعینات یا دو مدد آئیں، ریحان ایک آندھی اور ہوا، اور دوسرا وجنودا لم تروہا، ایسے لشکر آئے کہ جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ہاں دیکھا تو فقط حذیفۃ الیمانی نے دیکھا، اور وہ انشاءاللہ آج کی تقریر کا آخری واقعہ ہو. قرآنی آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند پچھلی تقریر کی باتوں کی تکرار بھی سن لیجیے. سارا قریش، بلکہ قریش جو قریش اپنے تمام حلیف اور ساتھی قبیلوں کو لے کے مدینہ پہ حملہ کر چکے ہیں اور یہودیوں کے ایک باغی سردار حی کی سازش کے نتیجے میں مدینہ میں جو پیغمبر اسلام کا وفادار یہودی قبیلہ تھا, ایک یہودی قبیلہ تھا جو وفادار رہ گیا تھا, اسے بھی بغاوت اور دھوکے پر مجبور کر دیا گیا اور اس نے بھی مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا. 24 یا 25 دن تک حیثیت یہ رہی کہ ایک جانب خندق ہے, خندق کی وہ سمت کی جو مدینے سے باہر ہے, وہ کفار مکہ جگہ جگہ قیام کیے ہوئے ہیں اور خندق کے اندر کی طرف جو مدینے کا حصہ لشکر اسلام, لشکر اسلام کے پیچھے شہر مدینہ اور شہر مدینہ کے پیچھے اس دھوکے باز ہو غدار قبیلہ بنو قریظہ کا یہودی قبیلے کا قلعہ ان کی اپنی آبادی. عمر ابن عبدوبت جہنم واضح ہوا, عمر ابن عبدوبت کی بہن آ کے عجیب انداز سائل کے قاتل کا قصیدہ پڑھ کے جاتی اور یہ اعلان کرتی جا رہی کہ اگر کسی اور نے میرے بھائی کو قتل کیا ہوتا ساری زندگی میں اپنے بھائی کا ماتم کرتی, لیکن ایسے کریم و شریف انسان نے اسے قتل کیا کہ اب میں اپنے بھائی کا ماتم بھی نہیں کروں گی. بہن یہ اعلان کر کے چلی گئی. عمر ابن عبدوبت کا لاشا سردار قریش ابو سفیان 10,000 درہم سے خریدنے کو تیار, پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں, لاشیں لے جاؤ, ہم مسلمان لاشوں اور میتوں کی خرید و فروخت نہیں کیا کرتے. اب جو یہ لاشا کفار مکہ اور ان کے ساتھی قبیلوں کے درمیان پہنچا تو ایک کوہرا پپا ہو گئے. جو سب سے بڑا بھروسہ تھا مکے والے بے شک بہت سارے قبیلوں کو ملا کے لائے تھے, لیکن ان کا سب سے بڑا بھروسہ, ان کا فخر, ان کا غرور, ان کی ساری امیدیں کسی عمر ابن عبدوبت پر تھی. وہ مارا گیا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت کی تاریخوں میں یہ کہ عمر ابن عبدوبت کے مارے جانے کے بعد لشکر مکہ واپس چلا گیا, لیکن تقریباً تمام شیعہ علماء اور محرقین کا یہ کہنا کہ عمر ابن عبدوبت کے مارے جانے کے بعد بھی 15 دن مزید کافروں کا لشکر خندق کے پاس ٹھہرا رہا. اگرچہ کفار مکہ پریشان تو ہو گئے, جب لشکر میں جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ سرداروں کی کیا سیاست, عام لوگوں کے خیال میں تو ہماری طاقت اتنی ہی اتنی, چنانچہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ. سرداران قریش اور سرداران لشکر پر جوڑ کے بیٹھی کہ عمر ابن عبدوبت کے مارے جانے کے بعد اب میدان میں ٹھہرنا غلطی اور حماقت, لیکن کون سا ایسا بہانہ بنایا جائے کہ ہماری عزتیں بھی محفوظ رہ جائیں اور ہمارا لشکر بھی واپس چلا جائے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی معقول بہانہ نہ بنا سکے سردار لشکر, تو ہر لشکر جو واپس ہو کے آتا وہ دشمن سے زیادہ خود اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے لیے مصیبت بن جاتا. تاریخ عالم نے اس کی مثالیں آدم سے لے کے آج تک چلی آ رہی. تو اب سرداران قریش کا مسئلہ یہ کہ ایسا نہ ہو جس لشکر کو ہم نے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا بغیر کسی معقول بہانے کے واپس آ گئے تو یہ الٹی ہنسے چلے پڑ جائیں اور یہ لشکر خود ہم سے پوچھ گچھ کرنے لگے. گزشتہ چند سالوں میں جو لفظ ہمارے یہاں بہت پسند کیا گیا, ہمارا محاسبہ شروع ہو جائے کہ پھر گھنٹوں سے اتنی زحمتیں اٹھا کے مدینہ. تو اب ووٹ سیونگ کے لیے یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے سرداران قریش کو کسی بہانے کی تلاش ہے اور وہ بہانہ مل نہیں پا رہا. اس دوران جو عام لشکر ہے مکے والوں کو اس نے تیر اور تلواروں کی بارش کا سلسلہ جاری رکھا. عمر ابن عبدوبت مارا گیا, ایک طرح سے لشکر کفار کی کمر ٹوٹ گئی, لیکن ان کی جانب سے وہ دباؤ کا سلسلہ اب تک باقی. سردی بھی بے وقت آ گئی. پہلے بھی یہ بات 3 دفعہ بیان ہوئی کہ اتنی ناوقت یہ سردی ہے کہ مدینے میں کھجور کی ساری فصلوں کو پالا مار گیا, کھانے پینے کی بھی زحمت ہو گئی اور کھلے میدان ایک دن دو دن چار دن برداشت کر دیا گیا. اب مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹتی جا رہی, سردی سے بچاؤ کا انتظام بھی نہیں. کیا بچاؤ کا انتظام, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خیمے میں جا کے بیٹھ جاؤ, لیکن خندق کی لڑائی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہر وقت مسلمان چوکس اور الرٹ رہے. جس طرح عمر ابن عبدوبت خندق کو پار کر کے آ گیا اور بھی کوئی کافر آ سکتا. اب ڈبل مسئلہ, ایک طرف فرضی جو کہہ رہی ہے کہ خیمے میں بیٹھ, دوسری جانب وہ کفار کے حملے کا خطرہ. چنانچہ روایتوں میں یہ کیا اس کے بعد میرے مولا نے یہ ذمہ داری سنبھال لی کہ ساری رات اس خندق کا پیغام میں دیا کروں. ہماری اتنی حدوت قتل یہ خندق سے 25 دن کے معرکے کی واحد لڑائی آمنے سامنے. اس کے علاوہ آمنے سامنے کوئی لڑائی نہیں, یہ رندھانی ہوتی ہے. لیکن میرے مولا نے اس کے بعد لشکر اسلام کی یہ دوسری خدمت انجام کہ پورے خندق کا پہلا رات کے بعد میرا مولا کیا کرتا, اور فقط اس لیے کہ کفار مکہ خندق سے اتنا دور رہے, ایسا نہ ہو کہ خندق سے کسی اور جگہ وہی کمزوری ہو جس سے ہماری اتنے حدود نے فائدہ اٹھایا. تو اکثر میرا مولا خندق کو طے کر کے کافروں کی سمت چلا جاتا اور وہاں مسلح بٹھا کے نماز پڑھتا, دو چار نمازیں پڑھ کے واپس پھر مسلمانوں کی سمت میں آ جاتے. ساری رات دن کے وقت ہاں مسلمان پہرا دے, رات کے وقت جن کی ڈیوٹی رسول نے لگائی وہ آتے تو ہیں, لیکن ان سب کی جانب سے ذمہ داری میرے مولا نے سنبھال لی. علامہ مجلسی اس لیے لکھتے کہ آج بھی اگر کوئی شخص, علامہ مجلسی اپنے زمانے کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص مدینہ منورہ کے باہر خندق کے میدان میں جائے تو وہ اس مسجد کو دیکھ سکتا جو خندق کے میدان کے بالکل آخری سرے پر مسجد علی کے نام سے پہاڑ پہ بنائی گئی. اس لیے کہ راتوں کو جہاں پیغمبر کا خیمہ وہاں سے علی نکلتے پورے خندق کے میدان کو دیکھتے ہوئے آخری سرے پر چلے جاتے, وہاں نماز پڑھتے, وہاں سے خندق کو طے کر کے کافروں کی طرف چلے جاتے, وہاں نماز پڑھتے اور وہاں سے گشت مکمل کر کے پھر پیغمبر کے خیمے کے قریب واپس خندق کو پار کر کے لشکر اسلام میں آ جاتے. علامہ مجلسی کا یہ جملہ واپس اس مسئلے کو حل کر گیا جو آج بھی ہر ظاہر کے ذہن میں پیدا ہوتا. اس مجمع میں بھی کتنے ہی حج اور عمرہ کرنے والے تھے میرے سامنے, ان کے ذہن میں بھی یہ خیال شاید کبھی پیدا ہوا. آج میدان خندق مدینے میں آ گیا, لیکن نقشہ یہی کہ جہاں پیغمبر کا خیمہ وہ میدان کے بالکل ایک طرف جگہ, اور جہاں میرے مولا کی مسجد وہ میدان کے بالکل دوسری طرف, خاصے فاصلے کے اوپر وہ مقام جہاں علی کی مسجد. تو بعض اوقات حیرت ہوتی تھی جب تک یہ تاریخ نہیں پڑی کہ اتنا فاصلہ علی اور رسول کے خیموں کے بیچ میں کیوں آ گیا, ورنہ تاریخ اسلام کے کسی واقعے میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ رسول الگ رہتے ہیں اور علی الگ رہتے. صرف ایک میدان ہے خندق, اس کی وجہ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ علی کیونکہ راتوں کو پہرا دے رہے, اس لیے رسول کی مسجد جہاں ہے وہ تو رسول کا خیمہ, علی کی مسجد جہاں یہ وہ جگہ ہے وہ سرحد ہے وہ حد ہے جہاں تک پہرا دیتے ہوئے ہر رات کو علی آتے اور یہاں سے خندق پار کر کے وہ کفار مکہ کے درمیان جاتے. اس طرح میرے مولا پہرے کا سلسلہ جاری. اب پیغمبر اسلام اس کے علاوہ باقی مسلمانوں کی ڈیوٹی تو لگائی کہ تمہیں خندق میں 8 دروازے بنائے گئے, 8 چوکیاں بنائی گئیں, ہر جگہ تمہیں رات کو پہرا دینا. سردی کی شدت ہوتی, پیغمبر خود اپنے خیمے سے نکل کے آ جاتے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان غافل تو نہیں ہوئے. اکثر پیغمبر اسلام یہاں گردش کیا کرتے. یہ سب شاید ایسا ہوا کہ کفار مکہ کے سپاہیوں کا اپنے سردار پہ دباؤ بہت بڑھ گیا کہ آخر اس طرح تو جنگیں نہیں جیتی جاتی, کچھ تو ہمیں اقدام کرنا چاہیے. جو جناب ام سلمہ کہہ رہی اس رات پیغمبر اسلام کے ساتھ خیمے میں بیٹھ تھے, اور یہی پر جناب ام سلمہ کا وہ جملہ جو پچھلی تقریر میں آ چکا کہ وہ فرماتی کہ جتنے غزووں میں نے حصہ لیا رسول کے ساتھ خندق جیسی سخت بڑی لڑائی میں نے کوئی نہیں دیکھی. اب وہ یہ کہہ رہی کہ پیغمبر اسلام مصروف نماز اور میں خیمے میں کونے میں آرام کر رہی, یقین شور کی آواز بلند اور اس دن سردی بہت زیادہ تھی, دشمن بھی حملے کے لیے اسی قسم کے موسم کا انتظار کرتا. یہ اندازہ یہ ہو کہ پہرے دار اور محافظ باطل ہوں گے. ایک شور سا بلند ہو, پیغمبر اسلام نے فوراً آواز دی, یہ بشیر ابن عبادہ جو پیغمبر کے خیمے کے پہرے دار, دیکھ کیا کیا ہوا. بشیر ابن عبادہ گئے, کافی دیر کے بعد واپس آئے. اللہ کے رسول, آج ہم نے سردار مکہ کو سفیان کو دیکھا کہ تیر اندازوں کے گروہ قیادت کرتا ہوا خندق کے قریب آ گیا اور خندق کو پار کرنا چاہتے ہیں. مسلمان جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ کیونکہ ایک دم ناگہانی حملہ ہوا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے, لیکن اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے بھیجا تو میرے جانے سے 20-25-40 کا ایک گروہ گیا, مسلمانوں کو طاقت ملی اور ہم نے ان کو دور دور تک بھگا دیا. اب ان کے واپس آنے کے کوئی امکان نہیں. پیغمبر اسی مسلح پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگا, اللہم ارحم بشیر ابن عبادہ، پروردگارہ اس مجاہد بشیر ابن عبادہ پر رحمت نازل کر، رات کے اس وقت اس شدید سردی کے اندر میری بات سن جا رہا۔ پیغمبر کا یہ جملہ اور دعا ضمنی طور پر ایک مسئلے کو حل کیے دے رہی، اور وہ ہے بھی تاریخوں میں، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، بات سے بات میں سلائی کو اشارہ کر دوں کہ اس سے یہ ظاہر ہو بھی رہا کہ اور بہت سارے میدان خندق میں ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو پیغمبر نے ان کو کسی خدمت سے بھیجا ہوگا، یا بہانہ بنا کے ٹل گئے ہوں گے، یا جواب نہ دیا ہوگا، یا بڑے سوتے رہے ہوں گے۔ اس جملے سے کہ جو شخص پیغمبر کی آواز سن کے چلا گئے اس کے لیے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار اللہ ہم پر ہم اس سے اپنی رحمت نازل فرما۔ اور وامن تاریخ میں نام بھی کہ کتنے ہی ایسے موقع ہوئے کہ پیر پیغمبر کے خیمے تک گرنے لگے، پیغمبر نے کہا کہ ارے کوئی مسلمان ہے جو خبر لے کیا؟ مسلمان پڑے اسی طرح جاگ بھی رہے، چادر اوڑھے اس طرح سے پڑے رہے کہ جیسے گہری نیند کے اندر مبتلا۔ تین چار شخصیتوں کے تو نام بھی ہیں، لیکن خیر ہمارا موضوع تو واقعات کے بندر ہے، خالی واقعات کو بیان کرنا۔ تو میرا مولا عمر ابن عبدوس کے قتل کے بعد سے لے کر اس آخری رات تک جس رات کو کفار مکہ بھاگے، ہر رات بندق کا پورا پہرا اپنے ذمے میں لے لیتا۔ علی کی خدمتوں کا سلسلہ بھی اس طرح جاری۔ اب تاریخ کہتی کہ کفار مکہ جو بہانے کی تلاش میں اور ادھر پیغمبر دیکھ رہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا، خوراک کی قلت بھی ہے، باہر کہیں سے کوئی خوراک بھی نہیں آ پا رہی، اتنا بڑا لشکر سامنے، کوئی قبیلہ، کوئی تجارتی قافلہ، باہر سے کسی قسم کی کوئی رسد، سب کا سلسلہ ٹوٹ چکا۔ دوسری جانب جو منافقین، انہیں عام مسلمانوں کو بھڑکانے میں بھی آسانی ہو رہی۔ پیغمبر اسلام ابن خیمے میں تشریف فرما کہ اتنے میں نہیں ابن مسعود آتا، یہ رات کا وقت ہے، جمعے کا دن ختم ہو کر جمعے کی رات آتی، یعنی شب ہفتہ، پیغمبر اپنے خیمے میں اسی پریشانی میں ایک مرتبہ نہیں ابن مسعود داخل ہوا، اور کہا اللہ کے رسول آپ تو مجھے جانتے ہیں، مشہور کافر رہی، بہت ہی مشہور، ہر آدمی جانتا ہے اس کے کو برتے، اللہ کے رسول تین دن ہوئے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آیا تھا ایک طرح سے ابو سفیان یعنی کفار مکہ کے لشکر، یہ مکے کا رہنے والا نہیں، اس کا تعلق یہ مدینہ کے باہر سے ہے یا نجد کے علاقے سے۔ نہیں ابن مسعود آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تین دن ہوئے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اکثر علماء نے لکھا کہ یہ وہی شخص ہے، ذرا دیکھیے اگر یہ قول علماء صحیح اور بظاہر صحیح ہے تو خدا کس طرح کبھی کسی دشمن دین جب اس کا دل پھر جاتا ہے جس کی خدمت لیتا۔ یہ نہیں ابن مسعود اس وقت جو خدمت انجام دے رہا وہ میدان خندق، ایک علی اور سلمان فارسی اور جابر کے جہاد کے بعد سب سے بڑی خدمت سمجھی گئی، مگر کون نہیں ابن مسعود؟ جنگ احد جب ختم ہوئی اور سارا لشکر اسلام زخمی حالت میں مدینے آیا تھا، 70 آدمی تو شہید ہوئے اور شاید کوئی بچا ہو لشکر اسلام سے کہ جو زخمی نہ ہو، جب یہ لوگ واپس آئے جنگ احد کے بعد، یاد کر لیجئے وہ پارے مکہ کا لشکر بھاگا، مدینے سے چند میل پر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں جا کے رک گیا تھا۔ یہی نہیں ابن مسعود اس علاقے سے اپنے قبیلے کو لے کے گزر رہا تھا، ابو سفیان نے بلا کے اس کو لالچ دیا کہ کام میرا کر دو، 10 سرخوٹ تجھے دوں گا۔ اور وہ کیا کام انجام دینا جا رہا کہ جاؤ اور جا کے مکے والے جو مدینے والے جو ویسے ہی زخمی اور شہادتوں کی وجہ سے پریشان، انہیں جا کے کہو کہ بہت بڑا لشکر مکے کے کافروں کا، تازہ دم اور نیا لشکر مدینے کے قریب پہنچ چکا، اتنا ان کو ڈراؤ کہ مدینے والے مدینے سے نکلنے کی ہمت نہ کریں۔ جو نہ یہ نہیں ابن مسعود بظاہر مسلمانوں کا ہمدرد اور اصل میں سرداران قریش کا انعام کے لالچ میں ان کا نمائندہ، ان کا جاسوس بن گیا تھا، سارے مدینے میں شور مچا دیا، ہے مدینے والوں اپنے مرنے والوں پر رو رہے، زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے، اپنی جانوں کی خیر مناؤ۔ تو قرآن نے سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ، یہاں کہ اس نے یہ کہا اتنا بڑا لشکر تمہارے خلاف جمع، اپنی جانیں بچاؤ، اور اس وقت مسلمانوں کی زبان کے جو جملہ آیا وہ قیامت تک کے لیے ہر مصیبت زدہ اور پریشان حال کا شعار بن گئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اسی وقت مسلمانوں نے کہا، یعنی عام مسلمان تو ڈرے، لیکن جب آپ رسول اور علی تک پہنچے یہ جملہ معصوم کی زبان سے آیا
اور کہا کہ تم آ کے ڈراتے ہو، ہمارا مولا اور مددگار اللہ، چنانچہ نہیں ابن مسعود کی سازش ناکام ہوئی، نہ مانگے اس کا سازشی لوگوں، آج وہی نہیں ابن مسعود جو کبھی وہ پارے مکہ کے دس اونٹوں کے لالچ میں مسلمانوں کو آ کے ڈرا رہا ہے اور خوفزدہ کر رہا، آج وہی مسلمانوں کے اب خود آ رہا اور کہہ رہا اللہ کے رسول، ابھی کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اسلام قبول کیا، کسی کو نہیں پتا، بہت بڑا آدمی ہے، مشہور آدمی، اپنے قبیلے کا سردار، لیکن تین دن ہو گئے کہ میں اللہ اور آپ کو مان چکا ہوں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور کوئی خدمت اسلام اور مسلمانوں کی کروں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا فریضہ ہو سکتا وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے لشکر کو کسی طرح واپس کیا جائے۔ ایک اہم بات یاد رکھنا، پیغمبر اسلام جمعے کے دن یہ بات کہہ رہے ہیں، ہفتہ اور اتوار دو دن گزریں گے، پیر منگل اور بدھ کو پیغمبر اسلام خصوصی دعا مانتے ہیں بارگاہ الہی، مگر اللہ کے رسول اصل میں اللہ ہی پہ بھروسہ کر رہا، ساتھ ساتھ نہیں ابن مسعود سے کہہ رہا کہ سب سے بڑی خدمت جو اس وقت مسلمانوں کی ہو سکتی کفار مکہ کو واپس کرو، یہ دعا کا اہم ترین اصول یاد رکھیے، ہمارے سارے کام صرف دعا سے ہوتے ہیں، دعا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ ہماری کوئی محنت ہے، نہ ہماری کوئی عقل ہے، ہر چیز دعا، لیکن ہر دعا کی شرط کہ انسان دعا مانگ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں نہ بیٹھ جائے، دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ کہ دعا مانگو اس طرح سے جیسے سب اللہ کو کرنا، اور محنت اور کوشش اس طرح کرو جیسے سب کچھ تمہیں کرنا، یعنی دعا یقیناً اللہ سے مانگنا ہے، یہ سوچ کہ دینے والا، عطا کرنے والا، مصیبت دور کرنے والا وہ، جس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا، وہی چیز کہ اللہ رزق نہیں دیتا ہے جب تک ادھر دھوپ نہیں کرو، اللہ حاجتیں پوری نہیں کرتا ہے جب تک محنت نہ کرو، مگر دعا اللہ سے مانگنا، پر صفائی دعا سے اہم ترین جملہ، نہج البلاغہ اصفی من والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، مکمل کرنا اللہ کا کام۔ پیغمبر یہ فلسفہ بتا رہے ہیں کہ سارے غزوے اور جہاد دعاؤں سے نہیں جیتے گئے، دعا سب سے اہم، اول سے آخر تک دعا، لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں جنگ جیتنے کے، جائز طریقے سب کو استعمال کیا جا رہا، میں نہیں جتنے مسعود، تو سارے مکہ کو واپس کر دو، بس یہی سب سے بڑی خدمت اس وقت ہو سکتی، کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ ایک چیز میرے ذہن میں آئی، ایک منصوبہ میرے ذہن میں آیا، پیغمبر کو نہیں بتایا کہ کیا منصوبہ، سنا کہ یہ نکلا، لشکر اسلام سے نکلا، رات ہو چکی ہے، اندھیرا جا چکا ہے، نہ کسی نے اسے آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، چنانچہ یہ نکل کے کہاں گیا، سیدھا بنو قریظہ کے قلعے میں، وہ یہودی قبیلہ جس نے سب سے زیادہ بے وفائی اور غداری کا ثبوت دیا، وہاں پہنچ گیا۔ بنو قریظہ بہرحال عرب کے سارے سرداروں کو تو پہچانتے ہیں، نہیں ابن مسعود جانا پہچانا سردار، بنو قریظہ کے قلعے کا دروازہ کھولا گیا اور کہا، وہ سردار بنو قریظہ جسے یہودیوں کے ایک اور سردار ہائی نے کس طریقے سے شکار کر لیا تھا، تانا دے کر، وہ اپنے مہمان کا استقبال کرتا، اسے بھی پتا ہے کہ آنے والا کافر، کہا کہ کیوں ہے، جواب دیا کہ اے کہا، تمہیں تو پتا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، بے شک ہم بت پرست ہیں اور تم کتاب کے ماننے والے، یعنی مذہبی اعتبار سے کہہ کہہ رہا ہے کہ مذہبی اعتبار سے میں مکے والوں کے زیادہ قریب ہوں، لیکن زمین کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہوں، ہم مدینے والے ہیں، میں بھی مدینے والا، تم بھی مدینے والے، ایک اطلاع لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور اس اطلاع سے پہلے چیز کا غور تو کرو کہ تم نے جو مسلمانوں سے دھوکہ کیا، لفظ دھوکہ تو اس نے نہیں کہا ورنہ بات بگڑ جاتی، تم نے جو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، ایک بات بتاؤ تم کس کے کہنے میں آ گئے، اگر کوئی مدینے کے لشکر مسلمانوں پہ حملہ کرتا اطراف مدینہ تھا تو بات تو ٹھیک، تم نے ان کی بات مان لی، ذرا دیکھیے اس کی ڈپلومیسی یا حکمت عملی، جو مکے سے آ رہے ہیں اور پتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ تمہیں آگے آگے رکھے تاکہ اگر جنگ جیت گئے تو ان کا نام، جنگ ہار جائے تو تم مارے جاؤ، اور دیکھو اگر وہ جنگ جیت گئے تو قبضہ مدینے پہ ان کا ہوگا، تمہیں کیا ملے گا، اور جنگ ہار گئے وہ واپس اپنے شہر میں جا کے بیٹھ جائیں گے، ان کا نقصان کیا ہوگا، مارے تو تم جاؤ، ہر صورت وہ جیتے تب بھی تمہیں کچھ نہیں ملنا، اور وہ ہارے تو وہ تو چلے گئے، پھر تمہیں پتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے نام لے رہا، تمہیں پتا ہے کہ پھر محمد ان سے فارغ ہو کے سیدھا تمہارے پاس آئیں، تین ہزار کا ان کا لشکر ہے، 800 تمہارے مردوں کی تعداد، فقط 800. کیا سوچ کے تم نے کفار مکہ ابو سفیان کا ساتھ دے دیا؟ نہ جیتنے میں تمہیں کوئی فائدہ، نہ ہارنے میں تمہیں کوئی فائدہ، سیدھا تمہاری جانب آئیں گے. اور تمہیں معلوم ہے ہمارے اتنے افسوس کے مارے جانے کے بعد کفار مکہ نے یہ سوچا کہ وہ بھاگ چلے اور مسلمانوں کا سارا مسئلہ تم پہ ڈال دے، مارے جاؤ گے تم. اور دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے سلسلے میں اطلاع بھی سن لو. ہر قریب قریش مکہ جو تمہیں یہ حکم دے گی کہ آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کرو، خود آگے نہیں آئے. تو آپ سن رہا، جب سرداروں کے بات کرنے کا بھی ایک استائل طریقہ ہوتا. تو آپ سن رہا، چور تو اس کے دل میں پہلے سے، پریشانی تو اس کے ذہن میں پہلے سے، یہ بھی دیکھ چکا کہ آج مثلاً 20-21 دن ہو گئے وہ سارے مکہ کچھ کر نہیں پائے. تو اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو سارا لشکر اسلام اس کے ہاتھ پڑے گا. چنانچہ گھبرا کے اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، میں تو پھنس گیا ہوں، کہا کہ ایسا کرو قریش سے مکہ سے یہ کہنا کہ تمہارا جو اتنا بڑا لشکر آیا جس میں سے اپنے 10 سردار، بڑے بڑے سردار ہمیں دو، ہم اس کو گروی رکھیں گے، رہن رکھیں گے بطور سیکورٹی اور ضمانت رکھیں گے. اگر وہ یہ کہیں کہ تم حملہ کرو مسلمانوں پر، ان سے پہلے کہنا کہ اپنے 10 سردار ہمارے پاس رکھواؤ، ایسا نہ ہو کہ حملہ کرے اور تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ تو سارا لشکر اسلام ہم پہ آ جائے. مسلمان تو تعداد میں آتے بھی ہوں تو دشمن کو ہرا دیتے ہیں، یہاں یہ کہ ہم سے کن گنا زیادہ، پہلے ان سے یہ سیکورٹی یا تحفظ لے لینا پھر حملہ کرنا مسلمانوں پر. آپ نے کہا یہ بات تم نے سولہ نے کہی بالکل ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آتی. نہیں اتنے مسعود نکلا اور نکل کے چلا کفار مکہ کے پاس. اچھا وہاں سے امر ابن اسود مارا گیا. ایک رات سردار مکہ نے اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے حملہ بھی کرنا چاہا، مگر ابھی آپ نے سنا کہ وہ ناکام ہو گئے. چنانچہ اب بہت پریشان خیمے میں میٹنگ ہو رہی، نہیں اتنے مسعود پہنچ گئے. بس دیکھا آؤ بھگت ہوا، آؤ آؤ سب آ گئے، تمہارا انتظار ہے، تم بھی آ جاؤ بیٹھ کے جاتے. میٹنگ شروع ہوئی کہ اتنے میں نہیں اتنے مسعود نے ابو سفیان سے کہا کہ ایک بات ہے، سب کے سامنے کہنے کی نہیں، چلو میرے ساتھ کونے میں لے گئے. کہا کہ میں نے یہ سنا ہے اور میرا اندازہ کہ بنو قریظہ کے یہودی جو ہیں وہ اب ہم سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. مجھے یہ اطلاع ملی کہ ان کی یہ سازش کہ انہوں نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن جو معاہدہ توڑ کے بتائی تھی وہ اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، یعنی اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اس غداری کی معافی مانگنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے مسلمانوں کے سردار سے یہ بات کی کہ قریش کے 10 بڑے بڑے سردار کو پکڑ کے محمد کے حوالے کر دے، اور محمد نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھر ان کی سزا معاف ہو جائے گی اور پرانے ایگریمنٹ دوبارہ بحال ہو جائے گا. اگر کہ ان کی جانب اس سرداروں کے پکڑنے کی، سرداروں کو بھیجنے کی بات آئے یہ قبول نہ کرنا. ابو سفیان نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، یہ میری عقل میں بھی آ رہی، آج 22 دن ہو گئے ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں اس انداز میں کہ کھلا میدان، سردی ہمارے جانوروں کو کھائے رہی، کھا لے رہی، جتنا غلہ لے کر آئے تھے ہم نے تو سوچا 2 دن کی بات تھی مسلمان، یا 30 دن گزر گئے، ہماری خوراک ختم ہوئی جا رہی اور وہ اب تک سستے بس نہیں ہوئے، اس ایگریمنٹ کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ یہ تم نے ٹھیک کہا. جرا ہونا میٹنگ میں واپس پہنچا سردار مکہ اور جاتے ہی اس نے ہائی کو مخاطب کیا. یہ وہ یہودی سردار جس نے یہ سارے فتنے کو بڑھایا، یہ سیدھا گیا تھا مکہ، مکے والے اتنے جلدی مدینے پہ حملہ کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی نے جا کے کہا تھا کہ میں سارے عرب کو جمع کرتا ہوں اور ہمارے یہودی بھائی بھی تمہارا ساتھ دیں گے. اب جب اس سفیان سیدھا میٹنگ میں گیا اور ہائی کو مخاطب کیا، کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، وہ 20 دن ہو گئے وہ کہاں ہے تمہارے یہودی بھائی؟ اب تک انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، اب آج سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ وہ ہماری مدد کرے؟ ہم تو خندق کے پار، وہ تو مدینہ شہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ پیچھے سے حملہ کریں، مسلمان اس طرف توجہ دیں، پھر ہم آسانی سے خندق پار کر سکتے ہیں، جاؤ اور جلدی سے جا کے ان کو تیار و آمادہ کرو. بھائی اس نے اکثر نے کہا کہ اے سردار، اتنا غصے کی کیا ضرورت، بالکل ٹھیک، اب تو وہ وقت آ گیا، میں جا کے ابھی ان سے بات کرتا ہوں. چنانچہ وہ چلا. یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے شب ہفتہ، جمعہ کا دن ختم ہوا، رات آئی، نہیں اتنے مسعود رسول کے پاس آئے، یہاں سے یہودیوں کے پاس گئے، وہاں سے واپس کفار مکہ کے پاس آئے. اور اس کی بات کی وجہ ابو سفیان نے ہائی کو تانا دیا کہ کہاں ہے تمہارے یہودی، اور وہ ہائی اتنے اکثر چلا پہنچا بنو قریظہ کے سردار صاحب کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ اے صاحب، اب تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو نوجوانوں کو تیار کرو اور کل صبح ہی مسلمانوں پہ حملہ کرنا. تو آپ نے کہا کہ اے بھائی تم کیا کہہ رہے، تمہیں پتا نہیں کل ہفتے کا دن، ہم یہودی بھلا ہفتے کے دن کوئی کام کرتے؟ ہمارے بزرگوں نے جو ہفتے کے دن کاروبار کر کے خدا کی بارگاہ سے سزا پائی اور وہ سب بندر بن گئے، تم آ کے یہ کہہ رہے؟ بھائی نے کہا کہ چلو ہفتہ نہ صحیح تو اتوار صحیح. کہا کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہی نہیں، ان کی اتنی بڑی طاقت ہے ہم مار کھا جائیں. پہلے سردار مکہ سے کہو کہ وہ اپنے 10 سردار یہاں بھیجوا، جب یہ 10 سردار آئیں گے پھر ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم نے حملہ کیا اور پتا چلے کہ ادھر وہ اپنے پورے لشکر کو لے کے واپس مکہ چلا جائے، ہم تو کس کے رہ جائیں گے، دب کے رہ جائیں گے، مر کے رہ جائیں گے. اپنے 10 سردار رکھوائے تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ وہ ہمیں میدان سے چھوڑ کے نہیں بھاگے. جس وقت بنو قریظہ کے سردار نے یہ بات کہی تو بھائی نے اس سے کہا کہ کیا کہہ رہے، تم تو جو غلطی کر چکے ہو، اب اس نے کہا اس سے بڑی غلطی کرنے جا رہے، مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا ہی چکے ہو، اب قریش کو بھی اپنا دشمن بنا رہے، یہ تمہاری کیا پالیسی ہے کہ نہ محمد تمہارے ساتھ رہے نہ قریش تمہارے ساتھ رہے؟ اس نے کہا بنو قریظہ کے سردار کیا ہے بھائی، تم پہلے بھی مجھے ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو، اب میں مزید تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، جو میری عقل میں آئے گا میں کروں، تم یہاں سے جاؤ، تمہارے لیے کیا مسئلہ؟ تم قریش مکہ کے ساتھ کچکتے باندھتے پھر رہے، مصیبت تو ہماری مسلمانوں کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، ذرا کچھ ہوا تو سارا لشکر ادھر آ جائے. ہائی بہرحال ہائی صاحب کی چالاک کو ہوشیار تو ہے، بزرگ سردار ہے، انہیں کی اسی کی بیٹی جناب تفیہ جو بہرحال بعد میں رسول سے شادی ہوتی ہے، ہم سب کی ماں فرحت پاتی. تو خیر ہائی نے کہا کہ جو ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اب تم کیا سمجھ رہے، اگر قریش کو واپس کر دیا تو کیا مسلمان تمہاری خطا معاف کریں گے؟ یاد رکھو میں جانتا ہوں اس رسول کو، یہ ہر خطا معاف کر دیتا مگر دغا بازی بدکاری اور دھوکے بازی کو معاف نہیں کرتا. یاد رکھو ہمارے پاس تمہارا اثر بہت برا ہوگا، بات کوئی بات نہیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن اس انجام کے لیے تیار نہیں ہے کہ قریش ہمیں دھوکہ دے کے بھاگ جائیں جب تک کہ ان کے 10 سردار واپس نہ آئیں. بھائی مجبور ہو کے واپس آ گیا، کیا کیا جائے، مذاکرات میں گنجائش نہیں. کہا کہ آئے وہ سوکھیا، دیکھیے آئی کو معلوم نہیں تھا کہ 10 سرداروں کی بات کو بیچ میں ڈال چکا، ورنہ وہ یہ جملہ زبان پہ ہی نہیں لاتا، اسے تو پتہ ہی نہیں. کہا کہ آئے وہ سوکھیا، وہ کاب اس وقت رسد میں آ گیا اور وہ یہ چاہتا کہ پہلے قریش کی کچھ مہمان نوازی کرے، کچھ بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے، انہیں کھانا کھلایا اپنے دسترخوان پر، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے حملہ کرے. تو کتنا ہی اچھا اتنا ہم اپنے میں سے 10 بڑے بڑے سرداروں کو لے کے جائیں. اگر یہ تو بات کو بات بنا کے پیش کر رہا، لیکن نہیں اتنے مسعود جو جملہ کہہ چکے تو فوراً ابو سفیان کو یاد آ گئے. بات کیا یہ 10 آدمیوں کی بات ہے کہ وہی فکر آ رہا، وہی عدد آ رہا، وہی اپنے قبیلے میں بلایا جا رہا، اچھا 10 سردار بلائے جا رہے ہیں، فوراً سمجھ گئے. نہیں اتنے مسعود نے صحیح کہا، صحیح خبر دی تھی اس آدمی نے حاصل کہ ہمیں گھیرا جا رہا اور ہمیں قیدی بنایا جا رہا، مسلمان تو ہیں ہمارے خلاف، 10 سردار عام آدمی بھی نہیں، 10 سردار مارے جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اے ہائی اتنے اختر تم ذرا بیٹھو، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر دیا تھا، مشورہ نہیں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو خود بھی یہودی ہے وہ بھی یہودی، ان کی باتوں کا بھروسہ نہیں، ہم میں سے کوئی آدمی جا کے ڈائریکٹ بنو قریظہ سے بات کر. اب قریش مکہ کا ایک ڈیلیگیشن یا وفد گیا، وہاں پہنچا تو بھائی اپنے اب تک تو پھر بھی مہمان نوازی کی اور دعوت کی اور دسترخوان کی بات کر رہا تھا. صاحب جو تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ بجائے تھے کہ 10 سردار آئے ڈیلیگیشن آ رہا اور وہ پھر وہی بات دوہرا رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے حملہ کر، اس نے بھی کہا وہ نہیں اتنے مسعود صحیح کہتا کہ اگر یہ قریش دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو یہ اتنے سارے وقت پہ وقت باہر چلے جا رہے ہیں، حملہ کرو حملہ کرو حملہ کرو، وہ سردار جو نہیں بھجوائے جا رہے ہیں یقیناً اس کی بات سچی تھی کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. چنانچہ اب اس نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کھلا ہوا جواب، وہ تو خیر پہلے بھی اس نے دیا، ہائی نے اس کو دبا دیا، کہا کہ جا کے کہہ دینا اپنے سردار سے کیا ہم ایسے بے وقوف نہیں ہے کہ تمہاری بات میں آ جائے، پہلے تم اپنے 10 سردار ہمارے پاس گروی رکھو، وہ دعوت ختم، وہ دسترخوان ختم، 10 سردار گروی رکھو، پھر ہم جا کے مسلمانوں پہ حملہ کریں. قریش کے وقت میں جا کے سیدھی سادھی بات بتا دی کہ ابو سفیان دعوت دعوت کی تو وہاں کوئی بات ہی نہیں، وہاں تو قید ہونے اور گروی اور سیکورٹی اور ضمانت کی بات ہو رہی. اسے بھی غصہ ہے، اس نے کہا کہ ہمیں کن بندروں اور سوروں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود جو کچھ کرنا ہے جو کچھ بھی حملہ کرنا ہے خود ہی کریں گے. جو نہیں ابن مسعود تھے، اور اگر آپ غور کریں تو اس میں کوئی بات غلط بھی نہیں، یہ یہودی اپنی جگہ ویسے ہی ڈر رہے تھے اور لشکر مکہ کا بھی یہی ارادہ تھا, یہودی پہلے حملہ کریں بعد میں حالات دیکھ کے ہم بھی جنگ میں کودیں گے, جیتیں گے, یہودی جیت رہے ہوں گے تو ہم بھی آ جائیں گے, ہار رہے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے. نعیم ابن مسعود نے اس طرح کوئی غلط بات بھی نہیں کی, بس اندازہ لگایا دونوں کی فطرت کا اور ان کے درمیان اتحاد کو توڑا دیا. جنگیں جیتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا, صحیح لیڈرشپ اور صحیح پالیسی یہی اتحادیوں کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کرو, جو لیڈر اس میں کامیاب ہو گیا وہ جیت جاتا اور جو ناکام ہو گیا اس کا لشکر خود اس کے گلے پڑ جاتا. یہاں بھی یہی صورتحال بن رہی جنگ خندق میں, اتحادیوں کے درمیان تو یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. دونوں نے کہا ہمیں ایک دوسرے کا, ایک دوسرے بنو قریظہ نے کہا کہ ہم اتنے بے وقوف اور بدھو نہیں کہ ان بت پرستوں کی بات میں آ جائے. ابو سفیان نے کہا ہمیں بندر اور سوروں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم جو کچھ بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے خود فیصلہ کریں گے. اور فیصلہ کیا کرنا, ایک بہانہ چاہیے تھا اسے اپنے لشکر کو مطمئن کرنے کے لیے, ایک بہانہ اس کو مل گیا اور بہانہ یہی ملا کہ دیکھو ہم جو یہاں آئے تھے تو ان لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا, مدد تو درکنار, یہ الٹا ہمارے دشمن سے مل گئے اور ہمارے دستورداروں کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. العوام کل انعام عربی کی مثال بھی ہے, بعد میں کہا کہ حدیث رسول بھی, یہ عوام کی مثال پبلک کی مثال جانوروں جیسی, جو لیڈر ان کے ذہن کے مطابق بات ان کے دل میں ڈال دے, بس اگر اتنا سمجھنا چاہیے کہ عوام کا مزاج کیا, بس لوگ بھی اسی بات پہ یقین کر لیتے. کفار مکہ کے سردار نے اپنے لشکر کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا, اب ہم کیسے ٹھہرے میدان میں, ایک نہیں بلکہ دو دشمن ہمارے ہو گئے. کہ لشکر ویسے ہی بہت پریشان تھا, بھوک یہاں بھی بھوک آ چکی, اتنے دن کا پروگرام بنا کے تو نہیں آئے, جانور مر رہے ہیں, سردی ہو رہی, ان کے لیے بھی اتنا بڑا مسئلہ تھا. اب یہ کفار کے ذہن میں یہ بات کچھ بیٹھی, لیکن پھر ابھی تک ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ میدان سے ہٹ کے واپس چلے جائے. اب ان کو ایک بہانہ اور چاہیے, سارا مسئلہ امر اتنے افزود کا مارا جانا, لیکن بہانہ کوئی بنانا چاہتے, ایک یہ بہانہ مل گیا اور ایک بہانہ اور چاہیے. ابھی بھی جو بہانہ بنایا کوئی بہت اچھا بہانہ نہیں, 800 آدمیوں کی وجہ 10,000 کا لشکر کہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں, سب کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی. اسی لیے ابھی اس کو کوئی ایسا بہانہ چاہیے جو سب کی سمجھ میں آ جائے. اور ذہن میں رکھیے عرب وہم پرست بہت ہوتے, توہم بہت زیادہ ان میں توہم ہوتا. اب دیکھیے اصلی بہانہ کیا بن رہا, جس کے لیے خدا اس کو موقع دے, خدا موقع دے رہا کفار کو بہانہ بنانے کا. مسلمان بھی پریشان ہوتے جا رہے ہیں, اتنے میں پیغمبر نے اعلان کیا, کہا کہ اے مسلمانوں ہمت نہ ہارنا, حوصلہ نہ ٹوٹنے پر, ایک بشارت مجھ سے سنو, یہ آخری موقع کہ کافر تمہارے شہر تک آئے, آج کے بعد اس جنگ میں اگر تم جیت گئے, حوصلہ نہیں ٹوٹا, مقابلہ کر گئے, آج کے بعد مکے کے کسی لشکر میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے کی طرف تک آئے, آج کے بعد ہم ان کے شہر میں جائیں گے, وہ ہمارے شہر میں نہیں آئیں گے. اور یہ واپس جنگ خندق کافروں اور مسلمانوں کی آخری لڑائی. اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پہ اسلامی لشکر گیا, عمرۃ القضا کے موقع پہ مسلمان مکے گئے, فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان مکے گئے. کفار کو دوبارہ کبھی ہمت نہ پڑی مدینے آنے کی. بظاہر 22-23 دن خندق تھا, مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا جا رہا, لوگ لشکر بھی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے, اور اس وقت پیغمبر ایک ایسا اعلان کر رہے کہ کسی کو بھی شاید یقین نہ آیا, جو مخلص بھی ہوں گے انہوں نے شاید یہ سوچا کہ لوگوں کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو جوڑنے کے لیے پیغمبر نے یہ جملہ کہا, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا, اتنا بڑا لشکر اب آئندہ کبھی ان میں ہمت نہ پڑے اور ہم ان کے شہر میں جائیں. لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے کہ پیغمبر کا جملہ کلام الہی ہے, اور آج کے بعد پھر کبھی ہمت نہیں پڑے گی ان تمام سرداروں کو یہاں آنے. اور عین اسی موقع پر ایک مسلمان زخمی ہوتا, تیروں کا سلسلہ تو جاری ہے, تیروں کی بارش, 5 مسلمان اب تک تیر اندازی میں شہید ہو چکے ہیں, اور 6 مسلمان جو بہت بڑا نقصان ہوا لشکر اسلام, 7 ابن معاذ. یہ قریش مدینے میں 2 قبیلے تھے مسلمانوں کے, اوس اور خزرج, یہ اوس کے سردار, اور بڑے عجیب طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا, اتنا جوش کہ اپنے آپ کو کنویں میں ڈال دیا. سیرت رسول کی ابتدائی تقریروں میں ان کے حالات آئے, اس کے بعد انتہائی مخلص ثابت ہوئے رسول اور اسلام کے لیے اور اہل بیت کے لیے, انتہائی مخلص. اگر مدینہ میں یہ پہلے سے دستور تھا کہ بت پرستوں کے ہر قبیلے, یہودیوں کے ہر قبیلے سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا, تو ان کا ایگریمنٹ اتفاق اسی یہودی قبیلے سے تھا کہ جس نے دغا بازی کی ہے, دھوکے بازی کی ہے بنو قریظہ. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ چند تقریروں پہلے یہ ذکر آیا کہ جب رسول کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے دھوکا دیا تو رسول نے انہیں کو بھجوایا سعد ابن معاذ, تم جاؤ اور دیکھو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی, کیونکہ تمہارے ان سے حالت کفر کے تعلقات چلے آ رہے ہیں. اور جب پتا چلا کہ خبر سچی اور اس پرانے دوست بنو قریظہ کے سردار انتہائی بد کلامی اور بد زبانی اور غالم گلوچ سے کام لیا تو صاحب کے کہتے ہوئے واپس آئے کہ دیکھنا خدا تمہارا کیا انجام کرے, لومڑی کی طرح اپنے دل میں گھسنا چاہو گے جگہ نہ ملے گی, تمہارے مرد مارے جائیں, عورتیں اور بچے قیدی بنے گی. اور واپس آئے یہی دل میں تمنا تھی کہ کسی طرح میں جب اس دغاباز اور غدار قبیلے کا انجام کیا ہوا. اچھا یہ مدینے کے پرانے باشندے بلکہ سردار جناب عائشہ کہتی ہیں کہ خندق کی لڑائی کے آخری دن جس قلعے میں میں قلعہ یعنی مضبوط مکان حویلی اسی میں سعد ابن معاذ کی ماں بھی تھی. ان کی یہی ماں ان کا تذکرہ اس حوالے سے بھی آتا کہ اپنے بیٹے کی میت پہ انہوں نے کہا تھا تجھے جنت مبارک ہو اور پیغمبر نے کہا یہ تو نے کیا کہہ دیا, ابھی تو تیرا بیٹا بیچارہ قبر کے عذاب سے گزر رہا. یہ عظیم صحابی واقعہ مشہور بھی ہے اور یہ کہ فی الحال بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے اس لیے چھوڑے دے رہا ہوں. جناب عائشہ کہتی سعد ابن معاذ کی ماں اس قلعے میں میرے ساتھ ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی, میں نے دیکھا کہ سعد ابن معاذ ہاتھ میں نیزہ لے دوڑے دوڑے مدینے سے خندق کے میدان کی جانب جا رہے ہیں, آئے ہوں گے کسی کام کے گھر میں اور واپس جا رہے ہیں. ان کی ماں نے کہا بیٹا تو اتنی دیر کیسے گھر میں بیٹھ گیا, جلدی جا وہاں اسلام اور رسول کو تیری ضرورت ہو. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سعد نے پوری زرہ پہنی مگر زرہ کی آستینیں چھوٹی اس لیے ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. میرے دل میں خواہش پیدا ہو کہ ایسا عظیم صحابی رسول جس نے اب تک اتنے خدمت کی کاش یہ زرہ مکمل ہوتی, ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچ جائے, یہ میں نے سوچا. اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اطلاع مل گئی سعد ابن معاذ میدان میں پہنچ گیا, پیغمبر اسلام سے بات چیت کی اور اتنے میں سامنے سے کفار مکہ آخری جو حملے ہوتے ہیں تیر چلانا شروع کیا. ایک آدمی جس کا نام تھا ابن العراقہ, عرق کہتے ہیں پسینے کو باتیں پہ آنے والی نمی, ابن العراقہ اس کی ماں کا نام عراقہ, اس نے تیر چلایا اور اس نے تاک کے تیر چلایا, نشانہ بنا کے تیر چلایا, تیر چلایا ایسا کہ سیدھا سعد ابن معاذ کے لگا, پورا جسم تو زرہ کے اندر صرف ہاتھ کھلے, وہ تیر چلایا جو کونی کے اوپر پیوست ہوا. کونی کے اوپر ایک رگ ہے جسے عربی میں اکھل کہتے ہیں, الف کاف پڑی ہے نام اکھل, کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق شہرت سے, اس میں سے اگر خون نکل آئے تو خون نکلنا بند نہیں ہوتا اور انسان مر جاتا. عین وہ تیر جا کے اسی رگ میں لگا جس کا نام اکھل, اور جیسے ہی پیغمبر نے یہ منظر دیکھا وہ آدمی پکار کے کہتا ہے ساتھ پہچان لو تمہیں کس نے تیر مارا, انا ابن العراقہ میں عراقہ کا بیٹا ہوں. پیغمبر اس وقت اتنے غم میں تھے, کہا کہ عرق اللہ وجھک بالنار, خدا تیرے چہرے پر آگ اور جہنم کے ذریعے سے پسینہ لے گیا ہے. میدان میں کھڑے ہو کے رسول اس کو بدعا دے رہے, ساتھ کا قاتل پیغمبر کا اتنا عزیز تھا عزیز صحابی, اور پھر پیغمبر نے فوراً حکم دیا ساتھ کو اٹھا کے میرے خیمے میں لا, یہ میرے خیمے میں رہے گا. پیغمبر کے خیمے میں ایک ہی بستر, مسلمانوں کے پاس سامان کا, پیغمبر نے کہا ساتھ کو میرے بستر پہ لٹاؤ, میں آج سے زمین پہ سوؤں گا جب تک کہ خندق کی لڑائی ختم نہیں ہوتی, سعد ابن معاذ میرے خیمے میں آرام کرے گا. پیغمبر اسلام ذرا دیکھیے کہ کتنا اعزاز دے رہے ہیں اپنے ان صحابی کو کہ خود اب سعد تڑپتے رہے. پیغمبر نے کہا نہیں, میں زمین پہ سوؤں گا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم زخمی اور تم زمین پہ لیٹو تمہیں میرے بستر پہ لیٹنا. جناب وہ فائدہ آ گئی, جناب وہ فائدہ عالم اسلام کی ان شروع کی چند خواتین میں سے ایک ہیں جو نرسنگ کا کام کرتی تھی, اگرچہ کئی عورتیں تھیں کسی کا نام تاریخ میں نہیں. جناب رفیدہ کا خصوصی نام کہ ان کے پاس دوائیوں کا ہوا ذخیرہ رہتا, جو بھی زخمی ہوتا تھا اس کی مرہم پٹی کرتی. چنانچہ جناب رفیدہ نے آ کے ساتھ اتنے معاف کیے, زخم پہ پٹی باندھی. اس وقت ضرورت پیش آئی کہ پہلے زخم کا منہ بند کیا جائے, چنانچہ لوہے سے یا کسی چیز سے داغا جاتا. پیغمبر اتنا بے چین تھے ساتھ کی بیماری سے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس زخم کا منہ میں بند کروں گا, لاؤ یہ جو اوزار اور آلہ تمہارے پاس جس سے زخم کی رگوں کا منہ بند ہوتا, خود پیغمبر نے اپنے ہاتھ سعد ابن معاذ کے زخم کو داغا, زخم کا منہ بند کیا, جناب رفیدہ نے پٹی باندھی. اب ایک جملہ بات کا ہے, ابھی سن لیجیے کیونکہ بات ختم ہو رہی, اور وہ یہ کہ جب خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچ گئی اس کے بعد ہم انہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں, یہ میرا صاحب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کا علاج میرے سامنے ہو. مسجد النبوی کے سامنے جو شہر تھا, مسجد کا شہر, اس میں پیغمبر نے خصوصی خیمہ لگوایا شہر مسجد. سعد ابن معاذ کو وہاں لے جا کے لٹایا گیا. جناب رفیدہ سے کہا گیا ان کا گھر مسجد کے برابر, کہ تم ہر وقت آؤ اور مسجد میں ان کی دیکھ بھال کرو, دوائی کا جو کچھ بھی مسئلہ وہ تمہیں پورا کرنا ہے, اور پیغمبر مسجد سے ہر وقت اس خیمے کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ دوسری بات, کہ بعد میں سعد ابن معاذ کسی زخم سے شہید ہوئے, جناب سے ان کا شمار بھی شہداء میدان خندق میں ہوتا اگر کہ شہادت مسجد النبوی میں پائی. یہ واقعہ اپنی تمام تر تفاصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ بشرط توفیق پروردگار و حیات تالے آئندہ بیان ہوگا, لیکن خندق کی لڑائی کے آخر آخر مسلمانوں کو یہ عظیم نقصان ہوا کہ اتنا عظیم صحابی وہ زخم پاتا ہے جس کے بعد میں شہادت ہوتی, اور بس اس کے چند ہی دنوں کے بعد, دو یا تین دن کے بعد, ہفتے کی رات شب ہفتہ یعنی جمعہ کا دن نہیں ابن مسعود قریش مکہ اور یہودیوں کو آپس میں لڑوا دیا. ہفتے کا دن اسی طرح گزرا, شاید کسی دن کسی موقع پہ صاحب زخمی ہوئے. اتوار کا دن بھی اسی طرح گزرا. پیغمبر کو اطلاع تو مل گئی کہ نہیں ابن مسعود کا منصوبہ کامیاب ہوا, لیکن ابھی بھی کفار مکہ اپنی جگہ جمے ہوئے. چنانچہ پیغمبر اسلام دین منگل اور بدھ تین دن متواتر روزہ رکھا, حاجت کا روزہ. مجھے اسلام میں بعد میں یہ سنت قرار پائی کہ حاجت کے روزے شروع کرو پیر سے منگل اور بدھ. تو جنگ خندق میں پہلا موقع پیغمبر نے اب پیر کا دن ساری مصروفیات کر بھی خیمے سے نکل گئے, اور خیمہ جس پہاڑی کے دامن میں تھا, پیغمبر کا خیمہ اس پہاڑی کے بالکل نیچے بنایا گیا تاکہ کسی طرف سے حملہ نہ ہو سکے. پیغمبر اس پہاڑی پہ تشریف لے گئے پورا دن روزے کی حالت میں, اور پوری رات پیغمبر عبادت کرتے رہے. اور وہ جو پیغمبر کی مشہور دعا کہ اللہم منزل الکتاب مبدئ الصحاب سریع الحساب محزم الاحزاب, اے پروردگار جو کتاب کا نازل کرنے والا, بادلوں کو برسانے والا, حساب جلدی لیتا اور گروہوں کو اور فوجوں کو تتر بتر کر دینے والا, بکھیر دینے والا, احزاب کو احزاب کی قوت کو توڑ دینے والا, یا فریق المستصرخین ویا غیاث المستغیثین, وہ پوری دعا پیغمبر کی کتابوں میں ہے. پوری رات پیغمبر روتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے. پیر کا دن ختم ہوا, منگل کو پھر پیغمبر نے روزہ رکھا, سارا دن اور ساری رات اسی دعا میں گزری. بدھ کا دن پھر روزہ رکھا, اور عصر کے قریب پیغمبر پہاڑی سے اتر کے آئے. پیر کی صبح سے جو رسول پہاڑی پہ تشریف لے گئے, تو عصر کی دوپہر کو پیغمبر اسلام پہاڑی سے اتر کے واپس خیمے میں آئے. یہ پہاڑی بھی اب تک ہے مدینے کے اندر, اور اس پر مسجد فتح کے نام سے ایک مسجد بھی بنی, کیونکہ پیغمبر نے یہاں فتح مسلمین کی دعا مانگی. اور جیسا میں تقریر کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ جس پہاڑی کے بالکل سامنے پورا میدان خندق کراس کر کے جو مسجد ہے اس کا نام مسجد علی, وہ بھی پہاڑی پر ہے, یہ مسجد بھی پہاڑی پر. یہاں تین دن پیغمبر روزے کی حالت میں رہے, اور دو دن دو راتیں پوری رات پیغمبر نے اعمال انجام دیے. تیسرے دن کی دوپہر پیغمبر پہاڑی سے اتر کے خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, تمہیں مشکا اور بشارت, ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار نے یہ دعا قبول کی اور اس آیت کو نازل کیا جو آج کی تقریر کا سرنامہ تھا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے مومنوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود, یہ تم جنود جب تمہارے پاس بہت سارے لشکر آئے, وارسلنا علیہا ریحا وجنودا, تو تمہارے پروردگار نے بھی آسمانوں سے ایک آندھی کو بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھیجا کہ لم تروہا, تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے. یہ آیت لے کے نازل ہوئے. بس آج کی رات بشارت کی رات ہے, آج کی رات فتح کی رات ہے, آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے. اس رات کا انتظار کرو, یہ شب جمعرات, شب جمعرات شروع ہو گئے. بدھ کا دن ختم ہوا, شب جمعرات, اور تاریخ کہتی کہ شب جمعرات جیسے ہی شروع, آہستہ آہستہ ہوا میں تیزی آنے لگی. بے موسم بے موقع بے محل کی ہوائیں چلنے لگی, آہستہ آہستہ ہوا میں تیزی آتی جا رہی. شیخ طبرسی ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ نقل فرما رہے ہیں کہ پروردگار نے آسمان اول کو کھولا اور ہوا کو حکم دیا کہ جاؤ اور میدان خندق کی وہ سمت کہ جہاں کفار مکہ ہے وہاں جاؤ اور وہاں چلو, اور آسمان دوم کو حکم دیا آسمان کو کھولنے کے بعد کہ سنگریزوں کو برساؤ, اور آسمان چاروں کو آسمان دوم کو کھولا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسلمانوں کی مدد کرو, اور آسمان چہروں کو کھولا اور حکم دیا کہ یہاں سے پتھروں کی بارش لشکر کفار پہ شروع ہو جائے. یہ چار آسمان ایک دوسرے کے بعد کھولے گئے, ہوائیں, کنکر, ملائکہ کا لشکر, بڑے بڑے پتھر. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ چار عذاب آ رہے ہیں. تو تاریخ کہتی ہے کہ ہوائیں چلنے لگی. جس طرف مسلمان یہاں بھی ہوائیں محسوس ہو رہی, لیکن یہاں اتنی ہوا نہیں. اسی لیے آج تک مورخین حیران کہ کیسی آندھی, ایک اندر ادھر آندھی نہیں آ رہی اور ادھر اتنی زبردست آندھی آ رہی جو ابھی آپ تفصیل سنیں. ہاں, اسلام مسلمانوں کی صنف میں سردی ہے اور بڑی شدید سردی, اور اتنا محسوس ہونے لگا کہ خندق کے دوسری طرف کافروں کے لشکر میں ایک کوہرام بپا ہو گیا. ایک مرتبہ آثار نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بھاگنے کے, چیخنے کے, چلانے کے, لیکن اتنی شدید سردی کہ کسی مسلمان کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ اٹھ کے خندق کے قریب آ کے تو دیکھے کہ وہاں کیا ہو رہا. اتنی شدید سردی کہ باوجود یہ کہ نظر آ رہا کہ کچھ نہ کچھ تو بارے مکہ کو پریشانی ہو گئی, لشکر بھاگا جا رہا, بے چین ہوا جا رہا, آوازیں آ رہی, کسی میں ہمت نہیں. پیغمبر اسلام خیمے سے باہر اور کہا کہ اے مسلمانوں, تم میں سے وہ کون جو اس وقت خندق پار کر کے جائے اور کفار مکہ کی اطلاع لے کے آئے؟ میرا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بہشت ملے گی. اور معصوم کا جملہ بھی کہ دیکھو بہشت کتنی بڑی نعمت ہے مومن کے لیے, پیغمبر بہشت دے رہے ہیں, سب مسلمان خاموش. پیغمبر نے کہا تم میں سے کون جو خندق پار کر کے سامنے جائے, کفار کی اطلاع لے کے آئے؟ میرا وعدہ ہے کہ اسے جنت ملے گی اور جنت میں وہ حضرت ابراہیم کا رفیق بنے گا. ایک درجہ پیغمبر نے بڑھا دیا, پھر بھی سب خاموش. پیغمبر نے کہا تیسری مرتبہ تم میں سے کون ہے جو خندق پار کر کے جا اور وہاں کی خبر لے گیا؟ اسے بہشت ملے گی اور بہشت میں وہ میرا پڑوسی بنے گا. اپنا پڑوس ادا کر رہے ہیں مسلمان. سردی کی اتنی شدت سے ہمت نہیں پڑ رہی. اب یہاں دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ تیسری آواز کے بعد حذیفہ الیمانی کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ, اور ایک روایت یہ کہ نہیں, حذیفہ الیمانی بھی خاموش. خود رسول نے آخر کہا اے حذیفہ الیمانی تم کیوں خاموش ہو؟ وہ کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میں بول رہا ہوں مگر اتنی شدید بھوک اور سردی کہ میری آواز نہیں نکل پا رہی. حالت کا اندازہ کریں, جب خندق کی لڑائی شروع ہوئی 25 دن پہلے, اس وقت مسلمان اتنے فاقے میں تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے. 25 دن میں تو حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی ہوگی. بول رہا ہوں, حذیفہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. پیغمبر نے کہا کہ اے حذیفہ جاؤ تم, اور جانے کے بعد کفار کی اطلاع لے گیا. حذیفہ تیار ہوئے چلے. اب کہہ رہے ہیں کہ سردی اتنی شدید کہ میں خود حیران ہوں کہ میں ہمت کر کے حکم رسول سے نکل تو آیا, جاؤں گا کیسے, لیکن خیر حکم رسول. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, اللہم احفظہ من بین یدہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ. پروردگار اس کی حفاظت فرما, سامنے کی جانب سے بھی, عقب کی جانب سے بھی, سیدھے ہاتھ کی طرف سے بھی, الٹے ہاتھ کی طرف سے بھی, اوپر کی طرف سے بھی, اور زمینی بلاؤں کی طرف سے بھی. پیغمبر کی دعائیں اور حذیفہ آگے بڑھے. بڑی شدید سردی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ ادھر میں خندق میں اترا اور ایسا لگا کہ لطف آ گیا, مزہ آ گیا. ایسی تو گرم ہوا مجھ سے گھیرے میں لے رہی جیسے میں کسی گرم حمام سے گزر رہا ہوں. آج کل کی اصطلاح میں کہا جائے جیسے کسی ہیٹر والے کمرے میں آ گئے. اتنے مزے سے کہ وہ سارا سردی کا احساس ختم. جب سردی کا احساس ختم, ایک مرتبہ چستی آ گئی, ہوشیاری آ گئی, توجہ آ گئی. اور یہ جو اس وقت آپ نے جملہ سنا, یہ پورے اسلام کا خلاصہ ہے. پورے اسلام کا خلاصہ یہ جملہ ہے جو ابھی آپ نے سنا, کہ جس وقت شروع میں کوئی آدمی اسلام کے واجبات اور احکامات پہ عمل کرنے جاتا ہے, بڑی زحمت لگتی, بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے, ہمت ٹوٹنے لگتی, دل جو ہے وہ مرنے لگتا, حوصلہ انسان کا پست ہونے لگتا. شروع میں داڑھی رکھی بڑی زحمت, شروع میں پردہ کیا بڑی زحمت, شروع میں حرام رشتے بچے بڑی زحمت, شروع میں پابندی نماز پڑھنے بڑی زحمت, شروع میں مالی واجبات کو ادا کیا, ہر طرف سے تانے اور سب کچھ. وہی حذیفہ کا واقعہ اسلام کا خلاصہ. ایک مرتبہ ہمت کر کے اس راستے پہ چلے جاؤ, پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا کے دعا دیں گے کہ پروردگارا میری سنت اور اس تیری شریعت پہ چلنے والے کو ہر سمت سے بچا. اور پھر وہی جو حذیفہ نے کہا, چند قدم چل کے تو مزہ آنے لگا, ایسا لگا کہ جیسے میرے آرام اور آسائش کے لیے گرمی کو بھیجا جا رہا. تو یہی ہوگا, ہمیشہ ابتدائی چند قدم حذیفہ کی طرح سے بڑے مشکل ہوں گے. ایک مرتبہ حوصلہ کر کے چل پڑیے راہ اسلام پر, شریعت اسلام پر, صراط مستقیم پر. اللہ کی تائید و مدد بھی آئے گی, اللہ کی جانب سے ہر زحمت کا حل ملائکہ لے کے آئیں گے, جیسے حذیفہ گواہی دے رہے ہیں. یہ چند جملے ہدایت کے پورا خلاصہ ہے اسلام کا، پورا خلاصہ ہے شریعت پہ چلنے والوں کے لیے گائیڈ لائن بتا دی گئی. خیر حذیفہ چلے خندق پار کر کے دوسری جانب پہنچے، لیکن وہاں کچھ اتنا انتشار کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے درمیان کون آ گیا. ایسا لگا کہ سردار لشکر ابو سفیان کو کچھ اندازہ ہوا، کچھ اندازہ، لیکن کیوں اگلا جملہ سنیے تو پتا چلے، لیکن باقی کسی کو کوئی خبر نہیں. حذیفہ کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ میں اسی خندق کی دوسری طرف سے آ رہا ہوں، لیکن یہاں تو اتنی شدید آندھی کہ کھڑا رہنا مشکل ہوا جا رہا. حالت یہ ہے کہ سارے خیمے گر گئے، لیکن سردی تو پہلے سے، یہ خیمہ تھا بچاؤ کا انتظام، سارے خیمے گر گئے، ساری تنابیں ٹوٹ گئی جو انہوں نے دیکھیوں میں. اب یہ رات کا ابتدائی حصہ ہے، پیغمبر عصر کے بعد اترے ہیں پہاڑ سے اور بشارت دی ہے واشرو، جو انہوں نے کھانے کے لیے دیکھیاں چڑھائی چولہوں پر، چولہے ایک طرف الٹے پڑے، دیکھیاں ایک طرف الٹی پڑی، سارے چراغ بج چکے اور آگ جو ہے پورے صحرا میں پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ اونٹوں کے سجاوے اور محملیں وہ تک ہوا کی شدت سے اڑتے پھر رہے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا. عجیب بات، ایک ہی میدان میں ایک حصہ اتنا ساحل اور آرام، اور ایک حصے میں ایسی عجیب آندھی آئی تھی. قرآن کہہ رہا وارسلنا علیہا ریحاً، ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیجی تمہاری مدد کے لیے، یہ تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، کھلبلی مچ گئی. یہاں سے آج میں نے تقریر شروع کی تھی، وہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ عمر ابن عبدود کے مرنے کے بعد کافروں کو واپس جانا، مگر اپنی فوج کو کیا جواب دے، کوئی بہانہ چاہیے. ایک چھوٹا بہانہ ملا کہ یہودی ساتھ چھوڑ دے، مگر وہ بھی کوئی اتنا اچھا بہانہ نہیں، بڑا بہانہ چاہیے، وہ خود بخود بن رہا. حذیفہ کہہ رہے اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے کنکروں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایسے کنکر کہ ہر کافر نے اپنے سر پہ ڈھال رکھی ہوئی، اور ڈھال سے جب کنکر ٹکرا رہے تو پورے میدان خندق میں ٹن ٹن کی آوازوں سے ایک شور مچا ہوا، ایسی شدید آندھی اور کنکروں، چھوٹے چھوٹے کنکروں کا پتھراؤ. تھوڑی دیر گزرتی ایک مرتبہ جانور بے چین ہونے لگے، اور پھر ذرا بڑے بڑے پتھر آنے لگے، سردی بھی بڑھ گئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابو سفیان نے حکم دیا کہ دیکھو، مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ شاید ہمارے دشمنوں میں سے کوئی آ گیا، ہر آدمی اپنے دائیں والے سے اس کا نام پوچھ لے تاکہ اگر کوئی دوسرا آیا تو پکڑ لیا جائے. یہ اچھی طرح حذیفہ کہتے، جیسے ہی میں نے سنا میں نے سوچا سب سے پہلے میں ہی نام پوچھوں تاکہ پھر کوئی مجھ سے نہ پوچھے. چنانچہ میں نے دائیں والے سے پوچھا تم کون ہو، کہا میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ. بائیں والے سے پوچھا تم کون ہو، کہا میں ہمارے آس ہوں. بس میں نے جب میں نے پہل کر دی تو اب لوگ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، اس سے کسی نے نہیں پوچھا. اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو تو چھپا لیا، اپنے آپ کو میں نے چھپا لیا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرا حکم آیا، اور وہ یہ سردی بہت بڑھ گئی. سردی سے بچاؤ کے دو طریقے، خیمے وہ گر چکے ہیں، آگ وہ بج چکی، تو نئی آگ روشن کی گئی مگر کام نہیں چل رہا. ابو سفیان نے کہا ایسا کرو، ہر آدمی دوسرے سے لپٹ گیا، ہر آدمی اپنے جسم کی گرمی دوسرے تک پہنچائے، شاید اس سے کچھ احساس سے سردی کم. ہم سب لوگ آپس میں لپٹنے لگے. یہاں بھی میں نے سوچا کہ جب لپٹتے ہیں دو آدمی تو بات چیت شروع ہوتی. میں نے پہلے بات کی تھی کہ تم کون ہو، اس نے کہا میں قبیلہ حواردن کا فلاں آدمی، اور اب میں اس کے گھر کے حالات والات پوچھنے لگا تاکہ اسے پلٹ کے مجھ سے سوال کا موقع نہ ملے. اور اس دوران ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اتنے قریب سے یہ سردار مکہ گزرا کہ میں چاہتا تو آگے بڑھ گیا، ایک تلوار چلا کے اس کی گردن کو جدا کرتا. تلوار کی جانب میرا ہاتھ بڑھا لیکن مجھے فوراً یاد آ گیا جب پیغمبر مجھے بھیج رہے تھے تو دعا مانگنے سے پہلے جملہ کہا، اے حذیفہ جاؤ فقط خبر لے کے آؤ، خبردار کسی کافر اور مشرک پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کو قتل نہ کرنا، یہ حکم دے کے بھیجا گیا. سنا کے باوجود اس کے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت قریب ہے میرے لیے، لیکن میں نے یہ ہے وہ منزل کہ حکم رسول کے سامنے اپنے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑتا. جذباتی لوگ چاہے نوجوان ہو چاہے بزرگ ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں، کاہے کچھ کہہ رہا ہم جذبات کی وجہ سے کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں. حذیفہ کتنے ہی جذباتی صحیح، مگر جانتے ہیں کہ جو قائد کا حکم ہے اسے ماننا، پیغمبر کے حکم کو مانا، تبھی تو اتنا عظیم مقام ہوا کہ صاحب و صرف رسول اللہ کہنا اللہ کے رسول کے رابطہ، یہ لقب ہے حذیفہ کا. میں نے اپنے ہاتھ پہ قابو رکھا، اور اتنے آٹھویں امام کی حدیث بھی ذہن میں دوہرا دیجئے، امام نے کہا آندھی بھیجی پہلے آسمان کو آ چکی، امام نے کہا کہ دوسرا آسمان کھلا کنکر بھیجے گئے مبارک رہے، امام نے کہا تیسرا آسمان کھلا ملائکہ جانور بھٹکنا شروع ہو گئے، جانوروں کے شور کی آواز آ رہی، امام نے فرمایا کہ چوتھا آسمان کھلا پتھر برسنے لگے. حذیفہ گواہی بھی دے رہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے پتھر کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لوگوں کے بیچ میں گر رہے، مگر جس کی وجہ سے اب تو سرداران قریش کی ہمت بھی ختم ہو گئی اور انہیں ایک بہانہ بھی مل گیا جس کی تلاش میں وہ کئی دنوں سے تھی عمر ابن عبدود کے بعد سے. بہانہ کیا ملا؟ ایک مرتبہ ابو سفیان کھڑا ہو کے تقریر کر رہا کہ اے میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو ہم محمد سے لڑ سکتے ہیں، اس کے ماننے والوں سے لڑ سکتے ہیں، اور وہ زمین کا کوئی لشکر لے کے آئے اس سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا کہ محمد نے اپنے جادو کی مدد سے آسمان سے لشکر کو بلا لیا، ہم جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم آسمانی لشکر سے نہیں لڑ سکتے. یہ وہ بات تھی جو عرب کے اس وہم پرست معاشرے کے ہر سپاہی کی سمجھ میں آ گئی. ابھی تک جو اس نے چار واقعات بھی دیکھے، بے وقت کی آندھی، صحرا کے رہنے والا، موسم اور گھڑی کے بارے میں دنیا کی بہترین سے بہترین مشین سے زیادہ اطلاع دے سکتا، وہ آپ کو ایک ایک منٹ بغیر گھڑی کے بتا دے گا اس وقت کتنے بجے، اور موسم کے بارے میں وہ بغیر کسی قسم کی محکمہ موسمیات کی پیشین کو سنے ہوئے بتا سکتا، بارش کب آئے گی، آندھی کب آئے گی، سردی کب ہے، گرمی کب ہے. صحرا میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، ان کو اتنا تجربہ آتا. تو بے موسم کی آندھی، کنکر تو آج تک کبھی سنے ہی نہیں، پتھروں کی بارش، وہ جو سردار مکہ نے نعرہ لگایا کہ آسمانی لشکر آ گیا، جادو کا لشکر آ گیا، سب کی سمجھ میں آ گیا اور سب تیزی سے اٹھ کے چلے. سب سے بری حالت خود سرداروں کی، ہر قبیلے کا سردار اپنی سواری کی جانور کی جانب دوڑا، اور اندازہ کرے جو سب سے بڑا سردار ہے اس لشکر کا، اس کی حالت کیا، وہ دوڑ کے اپنے اونٹ پہ آ کے بیٹھتا اور اونٹ کو تیزی سے بھگانے کی کوشش کر رہا، گوڑے مارے جا رہا، اونٹ تیزی سے دوڑ، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا. ایک اور قبیلے کا سردار وہاں گئے، وہاں کی کیا حالت ہے تھی، یہ اتنا بھیجے اتنا گھبرایا ہوا کیوں، تو پورے قبیلے کا سردار، شرمندگی سے سر پہ جھکا لیا اس سردار قریش، مگر کہا کہ جادو کا لشکر آ گیا، کیسے مقابلہ کر، مگر اپنی عقل کو تو ٹھکانے رکھو، یہ تو دیکھو اونٹ کے پیر جو تم نے باندھے تھے، پیر بندھے ہوئے اور مار مار کے اس سے کہہ رہے تھے، چلو مار مار کے اس کو بھگا رہے، اتنی بھی کیا جلدی اور اتنی بھی کیا بے ہوشی. اب جو اس نے دیکھا تو واقعہ سمجھ میں آ گیا، جس طرح بغیر پیٹرول کی گاڑی چلائی جاتی یا بریک دبا کے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی جاتی، اسی طرح سے بندھا ہوا اونٹ اور اسے کوڑے مار رہا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ کیسی گھبراہٹ اور بلبلاہٹ اس میدان کے اندر ہوگی. چنانچہ جیسے ہی اس نے اپنے اونٹ کے زانوں کو کھولا اور اس کا اونٹ دوڑا، اب کس میں اب کون باقی رہنے والا، سارا لشکر ایک مرتبہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. ادے فت الیمانی کہتے ہیں کہ میں واپس بندق سے اتر کے اس وقت رسول کے پاس آیا جبکہ آخری آدمی کو بھی میں نے جاتے دیکھا، آخری آدمی بھی چلا گیا. 10,000 کا لشکر اتنے جلدی گیا کہ 12 بجے تک پورا میدان خندق خالی ہو چکا. میں واپس آ رہا ہوں، ایک عجیب منظر دیکھا کہ پورا لشکر چلا گیا اور کچھ لوگ آ رہے ہیں، سفید عمامے پہنے ہوئے کچھ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں، کچھ جانے والے گئے تو جانے والے کون ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. سفید عمامے، سب نے مجھے دیکھتے ہی ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا. میں اور حیران کہ یہ تو پھر قریش والے تو نہیں ہوئے جو اللہ کو مانتے ہیں. وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، اے حذیفہ مبارک ہو، مبارک خدا نے تمہیں کامیاب کیا، ہمارا سلام اپنے رسول کو پہنچانا، خدا حافظ. یہ کہہ کہ وہ مڑے، مجھے جلدی تھی رسول کے پاس آنے، خندق سے اتر کے رسول کے پاس پہنچا. پیغمبر اسلام سے کہا، اللہ کے رسول اطلاع لے کے آیا جو آپ منگوا رہے، وہ اطلاع لے کے آیا یہ کہ کافر چلا گیا ہے، پورا خندق کا میدان خالی پڑا. پیغمبر اسلام شکر کے سجدے میں گرے اور کہا، اللہ کے رسول ایک اور عجیب بات میں نے دیکھی، بالکل آخر جب میں خندق کے اندر اترنے والا یہ چند لوگ نظر آئے. پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون تھے؟ حذیفہ نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، میں تو سمجھا کچھ کافر واپس آ رہے ہیں، مگر نعرہ تکبیر. کہا، یہ اللہ کے وہ ملائکہ جن کا وعدہ پروردگار نے آج دوپہر کو دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم فارسلنا علیہ ریحاً، ہم نے آندھی بھیجی، وہ جنوداً لم ترہا، اور ایسے لشکر بھیجے کہ جس کو تم نہیں دیکھ رہے، انہی لشکروں میں سے یہ لشکر تھا. اور پھر یہاں پہ جملہ، اے حذیفہ آج تم نے دیکھا، کل کا دن پورا مدینہ دیکھے گا ملائکہ کو جو پیغمبر نے وعدہ کیا. اور اگلا دن واقعا وہ آیا، لیکن وہ انشاءاللہ اگلا دن اگر توفیق پروردگار اور زندگی مستعار رہی تو وہ سال آئندہ یہاں تقریر نمبر 98 سے شروع ہوگا. بہت ہی مختصرا اس واقعے کو مکمل کر دوں. خندق کی لڑائی 21 دن یا 25 دن کے بعد اختتام کو پہنچی، مسلمان واپس مدینے میں آئے، سب اپنے اپنے گھروں میں گئے، پیغمبر اسلام اپنے گھر نہیں گئے، سب اپنے اپنے گھروں میں گئے، رسول اپنے گھر نہیں گئے. واقعان میں آج تک کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر مدینے آئے ہوں تو اپنے گھر گئے؟ آج تک نہیں ہوا اور آج بھی نہیں ہوا. پیغمبر بجائے اپنے گھر جانے کے سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آتے ہیں. وہ صرف سفر کا مسئلہ نہیں ہے, مدینے سے جب پیغمبر باہر جائیں واپس اپنے حجرے میں نہیں آئیں, پہلے خانہ فاطمہ کو سلام کریں. آئے بیٹی کے گھر میں بیٹھے, ہتھیار اتارے ہیں, فاطمہ پانی لائی ہے تاکہ بابا کے چہرے کو دھویا جائے, کہ عین اس وقت جبرائیل امین داخل ہوں. جس حالت میں کہ جبرائیل ہتھیار پہنے, اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دی, ہم ملائکہ نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے, ہم ہتھیار پہنے ہوئے. کل کی رات آپ نے سنا ہو گیا تھا ملائکہ کے لشکر کو دیکھ کے آئے, ہم ہتھیار پہنے ہوئے, اور اللہ یہ حکم دیتا کہ آپ بھی فوراً ہتھیار پہنے, اور وہ بنو قریظہ دغا بازی غداری اور بے وفائی کی ان کو سزا دینا, فوراً سزا دینا. اور عجیب جملہ تھا کہ اللہ کے رسول پورے مدینے میں اعلان کرانا کہ عصر کی نماز تک ہم سب کو وہاں پہنچ جانا. کوئی آدمی لا یصلی صلاۃ العصر, کوئی آدمی نماز عصر یہاں نہ پڑھے. کتنی تیزی کے ساتھ حکم پروردگار آئے, پیغمبر نے وہی ہتھیار وہی اسلحہ پہنا, وہاں گئے بنو قریظہ کو شکست دی, وہاں ان کے سارے مرد مارے گئے, ان کی ساری عورتیں اور بچے قیدی بنے. کیوں جو خود انہیں کی کتاب تورات ہے, کتاب تورات چیپٹر نمبر 30 کی آیت نمبر 30 کے مطابق فیصلہ ہوا, آخر میں تھے یہی پایا اور اس میں یہی لکھا کہ داغاباد اور غدار کی یہ سزا ہے. اس سزا کے بعد پیغمبر مدینے واپس آئے, سعد ابن معاذ شہید ہوئے, اور اس طرح خندق کا واقعہ مکمل ہوا تھا. پھر بھی جو میں نے آخر میں دو جملوں میں بیان کیا, یہ آئندہ سال ایک پوری تقریر بنے گی, اور بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے, اور مجھے بڑا سہارا ملا کہ سیرت رسول چھٹا سال مکمل ہوا آج, 97 تقریر, 300 ایسی موضوع پر, تاریخ جیسا خشک موضوع, اور ایسی تاریخ جس میں کبھی 20 نام ایک دن میں آتے ہیں, 10 قبیلوں کا تذکرہ ہوتا, پھر بھی اس بڑی تعداد میں صاحبان ایمان یہاں شریک ہوئے. یہ جو سب کا جاریہ بنا, یہ کہ مثلا کیسے لوگ سن بھی رہے ہیں مجھے معلوم, دنیا کے بہت سے علاقوں میں بھی لوگ سنتے ہیں, خصوصاً یوروپ اور امریکہ میں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا, اور وہ یہ ہے کہ ہم کار میں جاتے ہیں, لمبی لمبی ڈرائیو ہوتی ہے, 40-45 منٹ جانے میں, 40-45 منٹ آنے میں, تو اب یہ تقریر سب سے مناسب اس کے لیے, سنتے جاتے ہیں تقریر, سنتے واپس آتے ہیں. اسی لیے میں باہر جاتا ہوں تو مسئلہ بھی ہوتا کہ لوگ چھٹی تقریر کے حوالے سے کوئی بات پوچھتے ہیں, مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے چھٹی تقریر میں کیا کہا ہے, ان کو یاد. اب یہ جو سلسلہ چلا, اس میں سارا کا سارا کریڈٹ جو جاتا وہ مجمعے کو جاتا, اس اعتبار سے کہ اگر کوئی بھی نہ آتا اور ہم ہی بیٹھے ہوتے تو 5 تقریریں کرتے, 10 کرتے, 15 کرتے, خدا حافظ کوئی اور موجود ڈھونڈا جاتا. لیکن آپ حضرات کے شوق, آپ حضرات کا یہاں آنا, جب سے 1.5-2 گھنٹے تک کی تقاریر ہوئی, لوگ باقاعدگی سے بیٹھے. تو بہرحال یہ سب جاریہ میں آپ سب شریک ہیں. آخری تقریر میں یہ چاہتا ہوں, اگر کہ میرا خیال یہ تھا کہ آج کی تقریر مختصر رہے گی, اسی لیے میں ذرا دیر سے بھی آیا, لیکن 1.25 گھنٹہ تو ہو گیا ہے. پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ گزشتہ 2-3 ہفتے مسائل بیان نہیں ہوئے, یہاں آپ نے 97 ہفتے رحمت کی اور اتنی لمبی لمبی تقریریں سنی, 5-7 منٹ مسائل کے لیے, اس کے بعد آج اس ذکر کو انشاءاللہ مسائل کے بعد مسائل سے مکمل کیا جائے گا, جو اب تو تقریباً مسلسل طریقہ کار بن گیا. پہلے تو یہ 3 مسئلے, سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ روزے کے بارے میں ہے. یہ مسئلہ کیونکہ گزشتہ چند سالوں میں بہت پوچھا گیا, اس لیے میں اس کا تذکرہ کر یہ دے رہا ہوں. روزے کے عالم میں ہر آدمی کو پتا ہے کہ کھانا پینا, بلکہ کسی جسم کا غبار تک اپنے حلق سے اتارنا گناہ اور مبتلے روزہ, ہر ایک کو پتا کسی جسم کا غبار تک. یہی وجہ کہ روزے کی حالت میں حقہ, پائپ, سگریٹ اور بیڑی اس مسئلے کی وجہ سے حرام, ورنہ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ نہ کھانا ہے نہ پینا. اگر روزہ صرف کھانے پینے سے ٹوٹا کرتا تو شاید روزے کے عالم میں سگریٹ کی اجازت مل جاتی, لیکن کیونکہ روزہ توڑنے والی 10 چیزیں, خالی 2 نہیں ہے کہ کھانا پینا حرام, بلکہ کھانا پینا حرام ہے, کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا حرام ہے, غسل واجب سحری سے پہلے اگر واجب ہو گیا تو روزہ شروع ہونے سے پہلے اس کو اتار لینا, اسی طرح سے اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا, انہیں میں سے ایک چیز ہے گاڑھے غبار کو حلق تک پہنچانا. بلکہ آگاہ ہوئی تو فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ گاڑھا کیا پتلا غبار بھی ہے وہ بھی حلق تک نہ پہنچے, ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو سگریٹ, خکا اور تمباکو نوشی کی مختلف چیزیں اس اعتبار سے روزے میں ممنوع کہ وہ کھانے پینے میں نہیں آتی, وہ چھٹی یا ساتویں چیز میں آتی ہے کہ غبار حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے. نیچے سے مطلب یہ نہیں کہ پورا ہی نیچے اترے, اگر حلق سے ٹکرا بھی رہا ہے غبار, جہاں پہ وہ کوا ہے تقریباً وہ مقام, وہاں سے ٹکرا بھی رہا ہے وہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے. اچھا یہ ضمنی بات آگے تو میں بیان کر دوں. کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ سگریٹ کے بارے میں کیا فتوا ہے مہاراجے کا. سگریٹ کے بارے میں فتوا یہ ہے کہ سگریٹ نہ صرف یہ کہ حلال ہے بلکہ اس میں کراہیت تک نہیں. چاہے کوئی نیا پینے والا ہو چاہے کوئی پرانا پینے والا ہو. اگر کوئی جتنی سگریٹ نوش فرماتے ہیں وہ تو ہر ظاہر کو پتا, لیکن اس کے علاوہ جو مہاراجے سگریٹ نہیں بھی پیتے سب کا فتوا یہی کہ سگریٹ نوشی اسلام میں بالکل جائز ہے. اور توحید میں نظر کے مسائل میں اس کی جانب اشارہ ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوالہ ہم کو چاہیے. توحید المسائل یہ مسئلہ ایک ایسی جگہ لکھا ہے کہ عام طور پہ کسی کا ذہن نہیں جاتا کہ سگریٹ کا مسئلہ نظر میں لکھا ہو. ہاں نظر میں لکھا ہے, آپ نظر کا چیپٹر کھولیے تو وہاں ساتواں آٹھواں مسئلہ یہ کہ منت جو آپ مانیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کا دل چاہا آپ منت مانگے. منت کا مطلب ہے بارگاہ الہی میں کچھ دے رہے ہیں تو وہی چیز کی منت مانی جائے گی جو اللہ کو پسند ہے. یا تو کوئی واجب کام ہو جس کی منت مانیں گے, یا کوئی مستحب کام ہو جس کی منت مانیں گے. منت مانی فلاں کام ہوا میں صبح کی نماز پڑھوں گا, منت مانی میرا فلاں کام ہوا میں اس رمضان کے روزے رکھوں گا, منت مانی کہ فلاں کام ہوا تو نماز شب پڑھوں گا یا سنتی روزے رکھوں گا. یا واجب کی منت ہے یا سنت کی. اچھا کسی نے کہا کہ واجب کام کی منت وہ کیا منت ہوں, وہ تو واجب کام تو کرنا ہی کرنا, یعنی اگر فلاں کام نہیں ہوا تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے, وہ تو واجب تو کرنا ہی نہیں. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ آپ واجب کی منت مان سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ اگر اللہ نے آپ کی حاجت پوری کر تو صبح کی نماز آپ پر ڈبل واجب. پھر اگر قضا ہو گئی تو عام حالت میں صبح کی نماز قضا ہوتی ہے اس کی قضا پڑھ لیں, منت مان کے اگر صبح قضا کر دی تو منت توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. روزے کی منت مانی رمضان وہ تو ویسے ہی رکھنا, لیکن منت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ چھوٹ گئے تو جو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہ دیجیے, اس کے ساتھ جو منت توڑنے کا کفارہ ہے وہ بھی دینا پڑے گا. تو یہ واجب کی منت کا فائدہ. تو واجب کی منت بھی مان سکتے ہیں, سنت کی منت بھی مان سکتے ہیں, حرام کام کی منت نہیں مان سکتے. اگر انسان نے یہ نیت کی کہ میرا بنا کام ہو گئے تو میں اتنے زیادہ بہت غریب مومن ہے اسے بینک میں نوکر رکھوا دوں منت فلت, لیکن میں وہ مثال نہیں دے رہا کہ لوگ کہیں گے وہ کون مانتا ہے منت, کہ اگر میرا بنا کام ہو گیا تو میں اس کے شکرانے میں شراب پیوں گا, لیکن منت کوئی نہیں مانتا. اس لیے میں نے مثال نہیں دی, ایسے مذاق کرنے کے لیے تو یہ بہت اچھی مثال. لیکن دوسری مثال کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مومن کو بینک کی نوکری رکھوا دوں گا, بینک میں نوکر رکھوا دوں گا. بینک کی نوکری حرام ہے, یہ منت بھی آپ کی حرام ہو, یہ آپ کی نہیں ہے, آپ کو یہ بالکل غلط. یا میرا فلاں کام ہو گیا تو اس کو کہ جو صرف حرام فلمیں دیکھنا چاہتا اس کو میں ایک وی سی آر خرید کے دے دوں گا. بیچارا غریب آدمی ہے, کئی دفعہ کہہ چکا کھانا مت دو مگر وی سی آر دے دو, بس ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ منت حرام, ویسے باقی تو جو آپ تو کریں تو کریں, لیکن منت کے اعتبار سے یہ منت غلط, حرام کی منت نہیں ہوتی. اسی طرح مکروہ کی منت نہیں ہوتی. بنا کام ہو گیا تو مثلا لوگوں کو بنے ہوئے گردے اور کلیجی ملاؤں گا. اب گردے اور کلیجی اسلام میں مکروہ, اس اعتبار سے اس کی منت بھی غلط. حرام کی منت غلط ہے, مکروہ کی منت غلط, کیونکہ مکروہ کا مطلب اللہ کو ناپسند ہے. منت کا مطلب ہم اللہ کو تحفہ دے رہے, جو اس کو ناپسند ہے وہ کیسے دے سکتے. اچھا تو واجب کی منت جائز ہے, مستحب کی منت جائز, حرام کی منت غلط ہے, مکروہ کی منت غلط ہے. چنانچہ خواتین کی ہر وہ منت جس میں کہیں سے بے پردگی داخل ہو سکتی وہ اسی لیے غلط. اور وہ جو منت آتی ہے کہ بچے کے سر پہ خمہ لگوانا وہ اس دائرے میں آ جاتی, اس اعتبار سے کہ منت اپنے بارے میں ہوتی ہے دوسرے کے بارے میں نہیں ہوتی, وہ ایک الگ مسئلہ. تو خیر ایسی منت کے ننگے پیر کہیں جائیں گے اگر خواتین کو ایسی منت مانے وہ غلط ہے. اس اعتبار سے اگر نہ میرا مرد پیر دیکھ سکتے ہوں. اچھا مکروہ کی منت بھی غلط ہے. مباح ایسا کام جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر, اس کی منت جائز ہے یا جائز نہیں, کیونکہ مباح تو اسے کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ ناپسند ہے. اس میں پھر یہ مسئلہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر وہ مباح کام جس کو اللہ نے آپ پہ چھوڑا اس میں اگر آپ کوئی اچھائی کا پہلو نکالتے ہیں تو اس کی منت صحیح ہوگی. اور پھر مثال دیتے ہیں, دیتے ہیں جیسے سگریٹ. سگریٹ پینا واجب نہیں ہے, مستحب نہیں, حرام بھی نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, مباح ہے. آپ کی مرضی ہے, جس طرح آپ پانی پیتے ہیں, جس طرح آپ شربت پیتے ہیں, جس طرح چائے پیتے ہیں, اس طرح سگریٹ. پھر وہاں امام خمینی اور آغا کو لکھتے ہیں. تو اس لیے اگر سگریٹ کی منت ماننا سگریٹ چھوڑنے کی تو پہلے اس میں کوئی اچھائی پیدا کرے کہ چونکہ سگریٹ صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے میں اسے چھوڑ دوں گا اور منت مانے, اب یہ منت صحیح ہوگی. ورنہ اگر آپ پانی جو ہی کہیں کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا اگر اللہ نے بنا کام کر دی, تو تو سگریٹ چھوڑ دو، وہ منت ہی غلط. پہلے سگریٹ چھوڑنے کی کوئی اچھائی نکالی، وہ اچھائی جو شریعت نے تو نہیں بتائی، کیونکہ شریعت نے کہا یہ حرام بھی نہیں ہے مکروہ بھی نہیں. کوئی اچھائی نکالیے جس کو لوگ مانے کہ ہاں یہ آپ نے ایک اچھائی نکالی، اس کو ذہن میں رکھ کے منت مانی جا سکتی، تو وہاں سگریٹ کا مسئلہ. اگر کوئی صاحب کہیں گے کہ سگریٹ وہ تو جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز، اسلام تو ہر نقصان دہ چیز کو حرام کہتا، یہ مسئلہ بھی جس نے اس طرح سمجھا غلط نہیں ہوگی. ہر نقصان دہ چیز حرام نہیں ہے اسلام، وہ نقصان دہ چیز حرام ہے جس کا نقصان فوراً یہ کہا جائے کہ اس آدمی نے خودکشی کی، فوراً نقصان. زہر کھا لیا فوری نقصان ہے وہ حرام، پسٹول کی گولی اپنے جسم میں اتار دی فوری نقصان ہے وہ حرام ہے. سگریٹ کا نقصان اگر فوری ڈاکٹر نے کہا اب اگر سگریٹ پیو گے تو فوراً مر جاؤ گے یا انتہائی شدید طبیعت خراب ہوگی، اس آدمی کے لیے حرام. لیکن خالی سگریٹ جو اگر یہی چیز ڈاکٹر چائے کے بارے میں کہے تو چائے بھی اسی طرح حرام، یہی چیز ڈاکٹر شکر کے بارے میں کہے شکر بھی اسی طرح حرام، فوری نقصان. اور وہ چیزیں جن کا نقصان دیر میں ہوتا ہے 20 سال لگتے 25 سال لگتے، وہ نقصان اسلام میں حرام نہیں. ورنہ پاکستان میں رہنا بھی گناہ ہو جائے گا شاید، اور کھانا پینا بھی گناہ ہو. جی میں گریس ملا ہوا ہے کیا یہ نقصان نہیں پہنچے گا؟ ضرور نقصان پہنچائے گا. کون کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا. اسی طریقے سے کھانے پینے کی جتنی چیزوں میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے، آپ جا کے مغربی دنیا میں دیکھیے تو بڑا جرم مانا گیا، نقصان پہنچا رہے ہیں آپ. دواؤں تک میں ملاوٹ ہوتی، ملاوٹ کی حالت تو یہ کہ جو واقعہ پڑھا جاتا ہے پتا نہیں صحیح ہے یا غلط. ملاوٹ 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 ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آدمی اتنا گھبرا گیا تاکہ اب دنیا میں رہنا بیکار ہے، میں خودکشی کر کے مر جاتا، ملاوٹ والی دنیا میں نہیں رہوں. زہر تھا کہ خودکشی کی موت بھی نہیں ہے کیونکہ زہر میں بھی ملاوٹ تھی. تو خیر اب جب اتنی ملاوٹ ہر چیز میں ملاوٹ، تو کھانے پینے کی چیزوں کی ملاوٹ ضرور نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا کھانے پینے کو چھوڑی، کراچی کی ہوا خصوصاً کھاردر کی، اتنا اس کے اندر آلودگی اور دھواں اور بسوں کا اور گاڑیوں کا دھواں، یہ سب کچھ کیا آپ پوچھ لیجیے کسی ڈاکٹر واقعاً یہ نقصان دہ ہے یا نہیں؟ ضرور نقصان دہ. یہاں تک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو پھیپڑا بالکل کاربن کا سیاہ نکلتا جو سرخ نکلنا چاہیے، اتنی زیادہ ہوا میں کاربن ہے اور مختلف آلودگیاں. پھر یہ حرام نہیں کیوں؟ اس لیے کہ چیزوں کے نقصان رفتہ رفتہ ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جس کا نقصان آہستہ آہستہ وہ اسلام میں جائز ہے، گناہ نہیں. سگریٹ کا نقصان بھی عام آدمی کے لیے آہستہ آہستہ ہے تو ضرور، اس میں کیا کیا ہے کہ ضرور یہ نقصان، لیکن چائے میں بھی نقصان ہے، کافی میں بھی نقصان ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہمارے یہاں روغن ہوتا ہے اس میں بھی نقصان ہے، شکر میں بھی نقصان. یہ ساری چیزیں ہم ترک نہیں کرتے، ڈاکٹر کہتے ترک کرنا چاہیے، لیکن شریعت جو ہے نا ڈاکٹرز کی باتوں پہ اتنا نہیں چلتی، عرف پہ چلتی. فوری نقصان پہنچے تو سگریٹ حرام ہے، 5 سال میں 10 سال میں 2 سال میں نقصان پہنچے گا وہ چیز حرام نہیں. خیر سگریٹ تو بیچ میں آ گئی، اس کو تھوڑا روزے پہ آ جائیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ روزے میں کھانے پینے کے علاوہ کاڑا غبار بھی حلق تک نہیں جانا چاہیے. یہ تو چیزیں معلوم ہو گئی ہیں لوگوں کو. اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا رہا اور آغاز کوئی کا ایک مسئلہ میرے پاس حال میں پہنچا ہے، اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ دمے وغیرہ کے مریض انہیلر لیتے ہیں تو خاص قسم کی وہ دوا سی ہوتی، نہ کھانا کہیں گے نہ پینا کہیں گے، سفوف یا غبار، بہرحال انہیلر ہے، قسم کی فوار مارتے ہیں اپنے حلق میں. وہ جو دمے کا مریض ہے یا اور بھی چند بیماریاں، بہرحال جتنے بھی سانس کی نالی کی بیماریاں، اس میں وہ دوا لینا پڑتی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر چند گھنٹوں کے بعد یہ انہیلر کو استعمال کرنا. اب یہ آدمی ویسے تو طاقت رکھتا ہے روزے کی، کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، مگر یہ دوا جو ہے جو فوار ماری جاتی ہے اپنے حلق کے اندر، یہ اس کو ضرور لینا. یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا کہ اس کا پھر کیا ہوگا، روزہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ واقعی اس کا مسئلہ تو مجھے بھی پہلے نہیں مل رہا تھا. فی الحال میں نے آغاز کوئی کی ایک نئی کتاب میں دیکھا، فرمایا لا باس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت ہے اگر یہ انہیلر لیا جا رہا سانس کی تکلیف کی وجہ سے یا دمے کی وجہ سے، روزہ بالکل صحیح ہے، روزہ صحیح مانا جائے گا، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، یہی روزہ ٹھیک ہے. یہ سوال بہت پوچھا گیا اس لیے میں نے اس کو بتا دیا. آخری مسئلہ آج تک اور اس کے بعد آپ حضرات سے میں سیرت رسول کے سلسلے میں 7-8 مہینے کے لیے اجازت جاؤں گا. تو یہ مسئلہ بھی سفر کا ہے، روزے کی حالت میں سفر کرنا رمضان میں. اس کا مسئلہ اول تو یہ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں سفر کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آدمی کو اپنا پروگرام چینج کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ اگر فقط اس لیے سفر کریں کہ آج روزہ نہیں رکھنا، روزے سے بچنے کا شرعی طریقہ، عورتوں کے لیے تو دو طریقے ہیں، ایک سفر ہے، ایک کوئی ایسی دوا کھا لینا کہ ان کے سے روزے ثابت ہو جائیں، مردوں کے لیے ایک شرعی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ سفر کرنا، روزے سے بچنے کے لیے بھی سفر کیا جائے تو جائز ہے، ہاں 22 رمضان تک کراہیت ہے اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، حرام نہیں مکروہ، اور 22 کے بعد تو مکروہ بھی نہیں، اور کبھی کبھار سفر سے ضروری بھی ہو جائے، جب احتیاط کا ایسا مسئلہ آ جائے کہ آدمی بالکل پھنس کے رہ جائے، چاند ہوا یا چاند نہیں ہوا، اس میں مقلف کے لیے کوئی احتیاط نہیں، ہم آگاہ خوشی کی تقلید میں تو کیا احتیاط، ہمیں بالکل کلیئر مسئلہ، امام خمینی کی تقلید میں کوئی احتیاط نہیں، تو بہت آسان مسئلہ، جب تک یقین نہ ہو چاند ہونے کا وہ آپ کے لیے واجب ہے، اس دن کا روزہ رکھنا وہ رمضان، یقین ہو گیا وہ عید کا دن، جب تک یقین نہ ہو، لوگوں کے فون آنا کہ آج چاند ہوا نہیں ہوا، یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کو یقین نہیں، جب یقین نہیں تو ذمہ داری معین، مسئلہ اس کے لیے ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا، اس کے لیے شاید اس دن سفر واجب ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ، بہرحال رمضان میں روزے کی اجازت ہے، لیکن اگر رات ہی رات سفر رمضان میں سفر کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ رات میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر سحری کے بعد سفر کر رہے ہیں تو ایک بات کو ذہن میں رکھنا، سحری کے بعد سفر کر رہے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 7 بجے مجھے کراچی سے نکلنا اور مثلاً 4:30 بجے یا 5 بجے سحری ختم ہو رہی، 2 گھنٹے میں کیا روزہ رکھوں، رکھوں ہی نہیں، یہ غلط، روزہ رکھنا ہے، 7 بجے جب نکلیں گے تب یہ بات وہاں دیکھی جائے گی، تو سفر چاہے سحری کے 15 منٹ کے بعد بھی روزہ رکھنا، نیت کر کے روزہ شروع کر دینا ہے، پھر آپ نے سفر شروع کیا، اگر ظہر کے بعد سفر کیا آپ نے تو اس دن کا روزہ مکمل بھی کرنا، اور ظہر سے پہلے آپ نے سفر کیا، یعنی ظہر سے پہلے کراچی چھوڑ دی، 10 بجے تک نکل گئے، 8 بجے تک نکل گئے، تو امام خمینی اور آغا گلپائیگانی یہی کہتے ہیں کہ روزہ رکھیے پہلے کے بعد، اور جب کراچی سے نکلے وہ روزہ آپ تک ٹوٹ جائے اگر ظہر سے پہلے پہلے جا رہے ہیں، دو ہی مسئلے ہیں مراجے کے پاس، ظہر کے بعد کراچی سے نکلے اس دن کا روزہ پورا کرنا، ظہر سے پہلے کراچی سے نکلے تو اس دن کا روزہ کراچی سے نکل کے ٹوٹ جائے گا، لیکن آغا کوئی کہ یہاں اس مسئلے میں 3 پہلو، ظہر کے بعد جائے تو کوئی شک نہیں کہ وہ روزہ تو رکھنا، ظہر سے پہلے اگر کراچی سے نکلے یا جس شہر کا بھی مسئلہ، اور رات ہی سے نیت یہ سفر کرنا، تب تو آغا کوئی کہتے ہیں کہ وہی دوسرے مراجے کا فتوا، صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے کراچی سے نکلے یہ روزہ ٹوٹ گیا، اگر رات ہی سے نیت، اور اگر ایسا سفر کہ سحری جب ختم ہوئی اس وقت تک سفر کا ارادہ نہیں تھا، ایک دم سے سفر کا ارادہ بنا، اور سفر بھی وہ کہ ظہر سے پہلے جانا، فرماتے ہیں اگر کوئی احتیاط کے واجب یہ کہ یہ روزہ بھی مکمل کرو اور اس کے قضا بھی کرو، دو روزے رکھنا، ایک روزے کے بدلے میں دو روزے رکھنا، جو اس کے لیے ہے جو ظہر سے پہلے جائے، ظہر کے بعد اگر جا رہے ہیں چاہے ارادہ تھا پہلے سے یا نہیں تھا، اچانک سفر بنا یا پہلے سے بکنگ تھی، ظہر کے بعد جا رہے ہیں تو آگاہ خود یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ روزہ مکمل کرنا، لیکن اگر ظہر سے پہلے آپ جائیں اور پہلے سے رات کو ارادہ نہیں ہے، اچانک پروگرام بنا، ڈبل روزہ ہو گیا، احتیاط سے واجب ہے یہ بھی پورا کرو اور بعد رمضان اس کے قضا بھی رکھو، ہاں یہ دوسری بات ہے کہ احتیاط واجب میں آپ دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں، پر آگاہ گلپائیگانی اور خمینی دونوں نے کہا کہ بہرحال ظہر سے پہلے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو پورا نہیں کرنا، بعد میں قضا کرنا چاہے نیت ہو یا نہ ہو، تو آگاہ کوئی کہ مخلف جس میں بات تو دوسرے مجتہد کی مان سکتے ہیں، لیکن تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کیوں دوسرے کیوں اس روزے کو توڑ رہے ہیں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ دوسرے مجتہد کی تقلید ہم نے کر لی، یہ بات مکمل ہوئی، اب آئیے آخری جملے آخری مسئلے کے ساتھ، آج کل ایک مسئلہ میں ممبر سے بہت پڑھ رہا ہوں، نیت کا مسئلہ، کہ اگر آپ کی ذات سے کسی آدمی کو جسمانی ذرا سی بھی تکلیف پہنچے، اس کی کھال سرخ ہو گئی، آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اسے پیسے دیے اور ایک اچھی خاصی رقم بتائی گئی، کھال بھی سرخ ہو گئی، اور اگر کھال سے نیل پڑ گئی، اگر کھال سیاہ پڑ گئی، اگر کھال پھٹ گئی، اگر خون نکل آیا، پیسے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ کراچی جیسے ماحول میں جہاں بسوں میں چڑھنے کے لیے بازوں کا کتنی دوڑ دھوپ کرنا پڑتی کہ کسی کے پاؤں میں پہنچ آتی ہے، کسی کے پاؤں سرخ ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ لگ جاتا، یہاں تو یہ مسئلہ بہت ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو جسمانی نقصان پہنچا، جسمانی نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائے،
نہیں، اگر کھال بھی سرخ ہو گئی آپ پر دیت واجب، آپ نے زور سے کسی کے ہاتھ مار دیا اور آپ کی دیت ہو گئی، یعنی آپ اس کو پیسے دیں گے، اس کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوگا. اور اگر پیسے اتنے سارے دینا پڑ گئے کہ حج کا خرچہ کم پڑ گیا، حج کا پیسے پیسے اتنے ہو گئے کہ مکان بیچنا پڑا تو مکان بیچ کے میرا ختم، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کیسے آپ کو کیسے تجربے سے مل جائیں. لیکن یہ مسئلہ جو میں بیان کرتا رہتا ہوں، اچھا آج میں نے کیوں چھیڑا، رمضان میں غصہ زیادہ آتا ہے آدمی کو، مار پیٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے گھر والوں کے ساتھ، خصوصاً بچوں بچوں کو زیادہ مارا جاتا. تو یاد رکھیے کہ جو مارنا حرام ہے یہ بڑے کے ساتھ بچے کو بھی، دوسروں کے ساتھ اپنے بچے کے لیے بھی مسئلہ. بہت ہی ایکسپشنل کیسز میں جب بچہ بالکل گمراہ ہوا جا رہا تب جائیے شہد کے وکیل سے بات کیجیے تو شہد کو کی اجازت مل جائے. رمضان میں تو اور زیادہ ضروری ہے اس گناہ سے بچنا. اچھا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اتنی میں نے تقریریں کی ہیں مذاق زیادہ اڑا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ کیونکہ میں مذاق پروف ہو چکا ہوں، 15 سال سے آپ کے بیچ میں ہوں، کوئی آج کی بات نہیں، اس لیے میں تو تقریر کو بڑھا رہا ہوں، آگے تقریریں کیے جا رہا ہوں، لیکن اندازہ یہ کہ لوگ اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے. اب سن لیجیے حدیث خالی مسئلہ ختم، اور بس یہی مسائل تھی. پیغمبر اسلام کی زندگی آپ سن رہے ہیں، یہ خندق کے واقعات آپ نے سنے. پیغمبر اسلام کا جب وہ وقت آخر آ گئے جب اللہ کا رسول اس دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا، پوری امت کو یقین کر رہا، 28 سفر، تو پیغمبر 28 سفر، دیگر جو معصومین ہیں ان کا تو مسئلہ یہی کہ 3 دن 4 دن زہر کے اثر سے بیمار رہے اور شہید ہوئے. پیغمبر تقریباً 2 مہینے انتہائی شدید بیمار رہے. بالفاظ دیگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو یہ غدیر خم سے پیغمبر واپس آئے، بمشکل تمام 2-2.5 ہفتے پیغمبر صحت کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد جو پیغمبر بیمار ہوئے تو یہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر مسجد میں آنے کے قابل نہ رہے، نمازیں نہیں پڑھا رہے. اور بیماری بڑھی، پیغمبر لوگوں سے ملاقات نہیں کر پا رہے. اور بیماری بڑھی، پیغمبر بغیر سہارے کے بستر سے نہیں اتر پا رہے. سب سے پابندی ہے مدینے والوں، رسول سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. روز بروز مدینے والوں کو اطلاع مل رہی بیماری بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت منزل آ گئی جب مدینے والے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں پیغمبر کا نام سنتے ہی. پیغمبر کی زیارت سے ہم محروم ہو چکے ہیں. ہر وہ آدمی جو پیغمبر اسی طرح ملاقات کر کے آتا، جو پیغمبر کی کمزوری بتا رہا، سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اسی دوران ایک دن پیغمبر نے اعلان کروا دیا، اور وہ یہ کہ سارا مدینہ مسجد النبوی میں آ جائے، میں ان سے آخری خطاب کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی آخری تقریر، سارا مدینہ دوڑ کے آیا، لوگوں نے اپنے سارے ضروری کام چھوڑ دیے. پیغمبر کی زیارت اتنے دنوں کے بعد ہوگی اور آخری خطاب، سارا مدینہ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ بھر گئی مسجد. ایک مرتبہ پیغمبر کے حجرے کا دروازہ کھلا، اللہ کے رسول اس حالت میں حجرے سے باہر آئے کہ ایک طرف سے علی نے سہارا دیا، ایک طرف سے پیغمبر کے چچا عباس نے سہارا دیا. علی اور عباس سہارا دے کے رسول کو منبر تک لائے. پیغمبر کی حالت دیکھتے جاتے ہیں لوگ، اور ہچکیاں بند رہی، جس چیز سے رو رہے. لباس بتا رہا کہ پیغمبر کے جسم پہ کتنا ڈھیلا پڑ گیا، کتنے کمزور، کتنے نہیں، جسم کی حالت بتا رہی کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے والے. اس حالت میں پیغمبر نے آ کے ایک عجیب سوال کیا، جس چیز کو آج بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں. پیغمبر نے ایک عجیب سوال کیا، کہا کہ اے مسلمان، میں بھی بہرحال ایک انسان، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، اگر کسی کا کوئی پیسے کا مالی مطالبہ ہے تو مجھ سے لے لے، اس دنیا میں ادائیگی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے. سارے مجمع پہ سناٹا، سب خاموش بیٹھے. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ اچھا، اگر کسی کا مجھ سے کوئی جسمانی مطالبہ، کبھی میری وجہ سے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ آپ سے اپنا بدلہ لے لے، اس دنیا میں بدلہ دے دینا آسان ہے آخرت کے بدلے سے. پیغمبر یہ درس لے رہے ہیں، سارا مجمع خاموش. اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی؟ لیکن مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول، انہیں کی لڑائی ختم ہوئی تھی، مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، لوگوں کا مجمع بڑھ گیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کوڑے کی مدد سے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے تاکہ لوگ ذرا پیچھے چلے جائیں، اتنے میں وہ کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا. میں اس کوڑے کا بدلہ نہ مانگتا، لیکن خود آپ فرما رہے ہیں، آپ کا حکم ہے، آپ نے مجھے کوڑا